From the conference center at Temple Square.
Temple Square, Salt Lake City میں کانفرنس سینٹر سے یہ کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے آخری ایام کی 181ویں سشماہی کانفرنس ہے. اعلی حکام اور کلیسیا کے جنرل عہدیداران سے منتخب مقررین کے ساتھ اور اس سیشن کے لیے موسیقی پلیزنٹ ویو شمالی آگڈن یوٹا کے بچوں کی کوائر کی طرف سے مہیا کی گئی تھی. اس نشریات کا اہتمام بونویل ڈسٹریبیوشن کی طرف سے عوامی خدمت کے لیے کیا گیا ہے. اس پروگرام کی کسی بھی قسم کی ری پروڈکشن، دوبارہ ریکارڈنگ، نقل بغیر اجازت کے بغیر سختی سے منع ہے. صدر ڈیٹر ایف اوکڈورف، مشیر دوم، صدارتی مجلس اعلیٰ اس سیشن کی میزبانی کریں گے. بھائی اور بہنوں، ہم آپ کو اس دوپہر کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے آخری ایام کی 181ویں ششماہی جنرل کانفرنس کے دوسرے سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. صدر تھامس ایس مانسن جو اس کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے سیشن کی رہنمائی کرنے کو کہا ہے. ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں یا جو ٹیلی ویژن، ریڈیو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے شریک ہو رہے ہیں، اور ان سب لوگوں کی بھی جو دنیا کے مختلف حصوں میں اسٹیک سینٹروں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں پر سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کے ذریعے کانفرنس کی نشریات فراہم کی جا رہی ہیں. اس سیشن کے لیے موسیقی پرائمری کوائر کے ساتھ پلیزنٹ ویو اور نارتھ آگڈن یوٹا کے بچے بہن ویانا ڈبلیو واٹکنز پیش کریں گی، اور اس کے ساتھ آرگن پر لنڈا مارگٹس ہوں گی. کوائر اس سیشن کا آغاز گاڈز ڈیلی کیئر اور آئی تھنک دی ڈیئر فادر گیت گا کر کرے گی. ابتدائی دعا 70 کے ایلڈر وان ینگ کو کریں گے. ابتدائی دعا کے بعد کوائر فیملیز کین بی ٹوگیدر فار ایور گائے گی.
Our beloved Father in heaven.
Moje piary Aspani Bab. हम तेरे साथ शुक्रगुजारी और आजी के साथ आते हैं उन सब बरकतों के लिए जो हमें हमारी जिंदगियों में दी गई हैं. हम बहुत शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे के लिए और उसके कफारे के लिए, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इंजील को इन वक्त में दोबारा बहाल किया गया है ताकि हमारे पास वो इल्म और उम्मीद हो जो हमें वापस तेरे पास लेके जा सकती है. हम इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस सेंटर में जमा हुए हैं और बहुत सी जगहों में दुनिया भर में ताकि हम तेरे खादमों को सुन सकें जो हमसे खिताब करेंगे. हमें बरकत दे ताकि हमारे दिल दिमाग खुलें ताकि हम उनकी बात सुन सकें ताकि हमारी गवाहियाँ और ईमान मजबूत हों ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें. हम क्वायर के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं जो इन बच्चों और उन गानों के लिए जो इन बच्चों ने गाए हैं उन्हें बरकत दें ताकि वो इस दिन को याद रख सकें. और हम दुआ करते हैं कि तू सदर थॉमस मॉन्सन और उसके मशीरों को बरकत दे और 12 रसूलों की जमायत को ताकि वो अपना काम जारी रख सकें और तेरी बादशाहत कायम कर सकें और बहुत से लोग तुझ तक ला सकें ताकि हम सब इकट्ठे लुत्फंदोज हो सकें. और हम ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में. आमीन.
President Henry B. Eyring will now present the general officers and areas.
हेनरी बियारिंग अभी तायदी वोट लेंगे, उसके बाद हम एल्डर डेविड ए बेडनार्स का खिताब सुनेंगे, उनके बाद नील एल एंडरसन जो 12 की जमात के हैं, और उसके बाद एल्डर इयान एस आर्डन हमसे खिताब करेंगे। सदर आयरिंग,
ये तजवीज़ किया जाता है कि हम थॉमस स्पेंसर मानसन की बतौर नबी, रोया बेन और मकाशफा बेन, उक्लिसिया यसु मसीह ब्राय गसीने अयाम आहिर के सदर के तौर पर और हेनरी बेनियन आयरिंग की सदारती मजलिस आला में बतौर मशीर अव्वल और डीडर एफ उकडोर्फ की सदारती मजलिस आला में बतौर मशीर दोम तायद करें। वो जिसकी हमायत में है मेहरबानी से इसका इजहार करें, अगर कोई मुहालफत में है तो वो भी इजहार कर सकता है। ये तजवीज़ किया जाता है कि हम बॉयड कैनेथ पैकर की 12 सूलों के जमायत के सदर के तौर पर और दर्ज जैल की जमायत के अरकान के तौर पर तायद करें। बॉयड के पैकर, एल टॉम पेरी, रसल एम नेल्सन, डेलन एच ओक्स, एम रसल बैलर्ड, रिचर्ड जी स्कॉट, रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी आर हॉलैंड, डेविड ए बेडनार, क्विंटन एल कुक, डी टॉड क्रिस्टोफरसन और नील एल एंडरसन। वो जो इसकी हमायत करते हैं मेहरबानी से इसका इजहार करें, अगर कोई मुहालफत में है तो वो भी इजहार कर सकता है। ये तजवीज़ किया जाता है कि हम सदारती मजलिस आला में मुशीरों और 12 सूलों की बतौर नबी, रोया बेन और मकाशफा बेन तायद करें। वो तमाम जो इसकी हमायत करते हैं मेहरबानी से इसका इजहार करें, अगर कोई मुहालफत में है तो वो भी इसका इजहार कर सकता है। एल्डर क्लाडियो आर एम कोस्टा को 70 की सदारती मजलिस के रुकन के तौर पर दस्तबरदार किया जा रहा है। वो जो इनकी हिदमत को सराहने के लिए हमारे साथ इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मेहरबानी से इसका इजहार करें। ये तजवीज़ किया जाता है कि हम एल्डर टेड आर कॉस्टर की 70 के सदारती मजलिस आला के रुकन के तौर पर तायद करें। वो तमाम जो इसकी हिमायत करते हैं मेहरबानी से इसका इजहार करें, अगर कोई मुहालफत में है तो वो भी इजहार कर सकते हैं। ये तजवीज़ किया जाता है कि हम एल्डर कैरी जी कोलमैन, रिचर्ड जी हिंकली, योशिहिको किकुची, कार्ल बी प्रैट और सीसल ओ सैमसन की 70 के पहले कोरम के अरकान के तौर पर दस्तबरदार करें और उन्हें आजाजी तौर पर जनरल अथॉरिटीज के ओहदा पर मुकर्रर करें। यह भी तजवीज़ किया जाता है कि हम एल्डर वांग यांको, विल एम स्नो और पॉल के जॉस्की को 70 के दूसरे कोरम के अरकान के तौर पर बर्खास्त करें। वो जो हमारे साथ मिलकर इन भाइयों की शानदार खिदमत के लिए शुक्रिया का इजहार करना चाहते हैं मेहरबानी से इसका इजहार करें। एल्डर राल्फ डब्ल्यू हार्डी जूनियर, जॉन एम हंसमैन सीनियर, अलेक्जेंडर एन मानसोस और जे विलर्ड मैरियट जूनियर को इलाकाई 70 के तौर पर दस्तबरदार करें। यह तजवीज़ किया जाता है कि उनकी आला खिदमात के लिए शुक्रिया अदा किया जाए। वो तमाम जिसकी हिमायत करते हैं मेहरबानी से इसका इजहार करें। यह तजवीज़ किया जाता है कि हम दीगर जनरल अथॉरिटीज, इलाकाई सतह और जनरल मुआमस्ताती मजलस की मौजूदा तश्कील की तायद करें। वो जिसकी हमायत करते हैं मेहरबानी से इसका इजहार करें, अगर कोई मुहालफत में है तो वो भी इसका इजहार कर सकते हैं। सदर मानसन, जहाँ तक मैं मुशाहदा करने के काबिल हूँ, इस कॉन्फ्रेंस सेंटर में हमायत की मुतफ़िका तौर पर तायद की गई है। भाई और बहनों, आपका शुक्रिया आपके तायदी वोटों का और आपके ईमान और दुआओं का।
As we study, learn, and live the gospel of Jesus,
जब हम यीशु मसीह की अंजील का मुतालिया करते, सीखते और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं तो अक्सर चीज़ों की तरतीब सबक आमोज़ होती है। मिसाल के तौर पर सोचें वो असबाक जो हम बड़े वाक़ियात की तरतीब से रूहानी तरजीहात के बारे सीखते हैं और उन आखिरी याम नजात दहिंदा की अंजील की मामूरी के तौर पर रूनमा हुए। पहली रोया, जोसेफ स्मिथ ने बाप और बेटे को देखा اور ان سے بات کی. دوسری چیزوں میں جوزف نے خدائی ارکان اور جاری شدہ مکاشفہ کے بارے جانا. اس شاندار رویا کا آغاز وقتوں کی معموری میں ہوا اور دنیا کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے. تقریباً 3 سال بعد سنجیدہ دعا کے جواب میں 21 ستمبر 1823 کی ایک شام جوزف کا کمرہ روشنی سے معمور ہو گیا. یہ روشنی دوپہر کی روشنی سے زیادہ روشن تھی. ایک ہستی اس کے بستر کی ایک جانب نمودار ہوئی. اس نے نوجوان لڑکے کا نام لے کر پکارا اور کہا وہ ایک پیامبر ہے جسے خدا کی حضوری سے بھیجا گیا ہے اور اس کا نام مرونی ہے. اس نے جوزف کو مورمن کی کتاب کے ظاہر ہونے کے بارے پیش کی بتایا اور مرونی نے پرانے عہد نامے سے ملاکی سے حوالہ دیا. اس کی زبان کنگ جیمز میں استعمال ہونے والی زبان سے تھوڑی مختلف تھی. دیکھو میں تم پر کہانت منشف کروں گا ایلیا نبی کے وسیلے سے خداوند کا عظیم اور خوفناک دن آنے سے پیشتر، اور وہ بچوں کے دلوں میں ان وعدوں کی آبیاری کرے گا جو والدوں سے کیے گئے تھے، اور بچوں کے دل ان کے والدوں کی طرف مائل ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوا تو ساری زمین مکمل طور پر برباد ہوگی. نوجوان نبی کے لیے مرونی کی ہدایات میں آخر کار دو بنیادی موضوعات ہیں، ایک مورمن کی کتاب اور دوسرا ملاکی کے الفاظ جو بحالیت میں ایلیا کے کردار کے بارے پیشتر بتا رہا ہے. سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں. پس بحالیت کے تعارفی واقعات نے خدائی ارکان کے بارے درست فہم کو منکشف کیا ہے، اور مورمن کی کتاب کی اہمیت کی تاکید کرتے ہوئے کہانت کی معموری کی کنجی رکھنے کی طاقت پائیں اور خدا کی سلطنت سے تعلق رکھنے والی ساری رسومات کو حاصل کریں. سر با مہر کرنے کا یہ مقدس کہانتی اختیار رسومات کے لیے لازمی ہے جو زمین اور آسمان دونوں جگہوں پر درست اور واجب ہے. ایلیا موسیٰ کے ساتھ صورت کی تبدیلی کے وقت پہاڑ پر ظاہر ہوا، اور پترس، یعقوب اور یوحنا کو یہ اختیار دیا گیا. ایلیا پھر موسیٰ اور چند دیگر کے ساتھ 3 اپریل 1823 کو کرٹلینڈ ہیکل میں ظاہر ہوا، اور یہی کنجیا جوزف سمتھ اور آلور کوڈری کو تاکیم. صحائف میں قلم بند ہے کہ ایلیا نبی جوزف اور آلور کوڈری کے سامنے کھڑا ہو کہا، دیکھو یہ بالکل وہی وقت ہے جس کے بارے ملاکی نے گواہی دی تھی. خداوند کی آمد اس کے خوف عظیم اور خوفناک دن سے پہلے ایلیا کو بھیجا جائے گا. جوزف سمتھ نے پس زمانے کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں دی جائیں گی، اور اس سے وہ جانیں گے کہ خداوند کا عظیم اور خوفناک دن قریب ہے، عین دروازے پر ہے. نبی جوزف سمتھ نے اعلان کیا، اس دنیا میں عظیم ترین ذمہ داری جو خدا نے ہم پر ڈالی ہے وہ مردوں کے لیے کام ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں سر بہ مہر ہونے کی قوت وقتوں کی معموری کے زمانے میں مردوں اور بچوں کو سر بہ مہر کرنے کے لیے ہو. وعدوں کا پورا ہونے کا زمانہ جو یسوع مسیح نے انسان کی نجات کے لیے دنیا کی بنیاد سے پہلے کیا تھا، تاہم خدا نے ایلیا نبی کو بھیجوں گا. ایلیا دوبارہ موسیٰ کے ساتھ کرٹلینڈ ٹیمپل میں ظاہر ہوا، اور وہ جوزف سمتھ اور آلور کوڈری کے سامنے کھڑا ہوا، اور صحائف میں قلم بند ہے، دیکھو یہ بالکل وہی وقت ہے جس کے بارے ملاکی نے گواہی دی تھی کہ خداوند کی آمد کے اس عظیم اور خوفناک دن سے پہلے اس ایلیا کو بھیجا جائے گا. باپ کا دل بیٹے کی طرف مائل کرے گا، اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا، ورنہ ساری زمین مالاؤن ہوگی. پس اس زمانے کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں دی جائیں گی، اور اس سے وہ جانیں گے کہ خداوند کا عظیم اور خوفناک دن قریب ہے، عین دروازے پر. ایلیا کے سبب 1836 میں سرے با مہریت کی بحالی دنیا کو نجات دہندہ کی دوسری آمد کے واسطے تیار کرنے کے لیے ضروری تھی، اور خاندانی تواریخ تاریخ کی تحقیق میں بڑے اور عالمگیر مفاد کی بنیاد تھی۔ نبی جوزف سمتھ نے اعلان کیا، اس دنیا میں عظیم ترین ذمہ داری جو خداوند نے ہم پر ڈالی ہے وہ مردوں کے لیے کام ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے ساتھوں میں سر بمہر کرنے کی قوت، وقتوں کی معموری کے زمانے میں مردوں اور بچوں کو سر بمہر کرنے کے لیے ہو۔ وعدوں کا پورا کرنا جو زمانہ جو یسوع مسیح نے انسان کی نجات کے لیے دنیا کی بنیاد سے پہلے کیا تھا، تاہم خدا نے کہا میں تمہارے لیے ایلیا نبی کو بھیجوں گا۔ جوزف نے مزید وضاحت کی، مگر ایلیا کی آمد کا مقصد کیا ہے یا اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ کنجیاں دی جائیں گی، ایلیا کی روح آئے گی، انجیل بحال ہوگی، خدا کے مقدسین اکٹھے ہوں گے، سہون کی تعمیر ہوگی اور مقدسین رہائی دینے والوں کی طرح کوئی سینہ پر چڑھیں گے۔ مگر وہ کوئی سہون پر رہائی دینے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنی ہیکلیں تعمیر کرتے ہوئے اور اپنے وفات شدہ آبا و اجداد کے لیے آگے بڑھتے اور ساری رسومات پاتے ہوئے۔ یہاں ایک زنجیر ہے جو ان کے والدوں کے دلوں کو ان کے بچوں سے باندھے گی اور بچوں کے دلوں کو والدوں سے، جو ایلیا کے مشن کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایلڈر رسل ایم نیلسن نے بتایا کہ ایلیا کی روح رول قدس کا ظہور ہے جو خاندان کی الہی خوبی کو کی گواہی دیتی ہے۔ رول قدس کا خصوصی اثر لوگوں کو اپنے آبا و اجداد اور خاندان کے ارکان ماضی اور حال دونوں کی شناخت کرنے، ان کے دستاویز تیار کرنے اور ان کی یادوں کو تازہ کرنے کی طرف لاتا ہے۔ ایلیا کی روح کلیسیا کے اندر اور باہر لوگوں پر اثر ڈالتی ہے۔ تاہم مسیح کی بحال کردہ کلیسیا کے رکن ہونے کے ناطے ہمارے پاس عہد کردہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے بارے تحقیق کریں اور ان کے لیے انجیل کی بچانے والی رسومات ادا کریں۔ وہ ہمارے بغیر کامل نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہم اپنے انتقال شدگان کے بغیر کامل ہو سکتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ہم خاندانی تاریخ کا کام کرتے ہیں، ہیکلیں بناتے ہیں اور مددگرانہ رسومات ادا کرتے ہیں۔ ان وجوہات کے باعث ایلیا کو سر بمہری کا اختیار بحال کرنے کو بھیجا گیا جو زمین اور آسمان پر باندھتا ہے۔ سرفرازی اور نجات کے کام میں ہم خداوند کے نمائندے ہیں جو پوری زمین کو مالاؤن ہونے سے بچائے گا جب وہ پھر واپس لوٹے گا۔ یہ ہمارا فرض اور عظیم برکت ہے۔ بڑھتی ہوئی نسل، جیسا کہ میں نے آج آپ کی زندگیوں میں ایلیا کی روح کی اہمیت کے بارے میں تاکید کی ہے، اب میں نوجوان لڑکیوں اور بڑھتی ہوئی نسل کے بچوں کو توجہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ عمومی طور پر میرا پیغام پوری کلیسیا کے لیے ہے، مگر خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے۔ آپ میں سے بہت سارے سوچ سکتے ہیں کہ خاندانی تاریخ کا کام بنیادی طور پر بوڑھے لوگ کرتے ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ صحائف میں اس کام کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں۔ کلیسیا رہنما نے کوئی ہدایات نہیں بتائیں جو بالغ نوجوانوں کو اس خدمت سے روکتی ہے۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، عہد کے فرزند اور اس کی بادشاہت کے ممار ہیں۔ آپ کو انسانی خاندان کے لیے، نجات کے کام میں معاونت کے لیے، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بوڑھے ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ خداوند نے ہمارے اس دور میں اہم ذرائع مہیا کیے ہیں جو آپ کو اس کام سے پیار کرنے اور اس کے بارے سیکھنے کے قابل بناتے ہیں جس کے شرارے ایلیا کی روح سے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر خاندانی تحقیق، دستاویزات اور ذرائع اور خدمات کا مجموعہ ہے۔ ذاتی کمپیوٹروں کے ساتھ آسانی سے رسائی ہو سکتی ہے اور مختلف اقسام کے ذرائع سے بھی، جو ان کے خاندانوں کی تاریخ دستاویزات کو دریافت کرنے میں مدد کے واسطے تیار کی گئی ہیں۔ یہ ذرائع خاندانی تاریخ کے مراکز میں بھی دستیاب ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے چرچ کی عمارتوں میں واقع ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ خاندانی تاریخ تحقیق کے اور دوسرے آلات اس وقت سامنے آئے ہیں جب نوجوان لوگ معلوماتی اور ابلاغی ذرائع کے وسیع ٹیکنالوجی سے شناسا ہیں۔ آپ کی تربیت یافتہ انگلیاں موبائل فون اور کمپیوٹر پر تیزی سے پیغام بھیجنے اور خدا کے کام کے پیش کی خدا کے پیشگی کام کے لیے تیار کی گئی ہیں، نہ کہ صرف اپنے دوستوں سے فوری رابطہ کے لیے۔ آج بہت سارے نوجوان لوگوں کے درمیان ایسی مہارتوں اور صلاحیتوں کا ثبوت نجات کے کام میں حصہ ڈالنے کے لیے تیاری ہے۔ میں کلیسیا کے نوجوان لوگوں کو ایلیا کی روح کے تجربے کے بارے جاننے کی دعوت دیتا ہوں۔ مطالعہ کریں، اپنے آبا و اجداد کے بارے میں تحقیق کریں، اور اپنے انتقال شدہ عزیزوں کے لیے خداوند کے گھر میں بپتسموں میں نمائندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں، کہ وہ اپنی خاندانی تواریخ کی شناخت کریں۔ جب آپ ایمان سے اس دعوت کا جواب دیتے ہیں تو تمہارے دل والدوں کی طرف مائل ہوں گے۔ وہ وعدے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیے گئے تھے، ان کی آبیاری آپ کے دلوں میں ہوگی۔ آپ کی مبشرانہ برکات شجرہ نسب کے اعلان کے ساتھ آپ کو ان والدوں کے ساتھ ملائیں گے، اور آپ کے لیے زیادہ قابل محفوظ ہوں گی۔ آپ کی محبت اور آبا و اجداد کے لیے آپ کا شکریہ بڑھے گا۔ نجات دہندہ کی طرف آپ کی گواہی اور تبدیلی زیادہ گہری اور مستقل ہوگی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ شیطان کے شدید اثر کے خلاف سلامتی پائیں گے۔ جب آپ اس محبت بھرے اور مقدس کام میں شریک ہوں گے تو آپ کی جوانی اور پوری زندگی میں آپ کی حفاظت کی جائے گی۔ والدینوں اور رہنماؤں، مہربانی سے بچوں اور نوجوانوں کو ایلیا کی روح کے تجربے کے بارے سکھائیں۔ مہربانی سے اس پروگرام کو اتنا مشکل اور پیچیدہ نہ بنائیں، یا بہت زیادہ تفصیلی معلومات یا تربیت مہیا نہ کریں۔ نوجوان لوگوں کو چھان بین کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے اور خود سے سیکھنے کی دعوت دیں، جس کی تجویز میں دے رہا ہوں اور ہر کوئی نوجوان کر سکتا ہے۔ familysearch.org یا LDS Youth پر مہیا کیے گئے نمونوں کو استعمال کرتے ہوئے ہارونی کہانت کا کورم اور ینگ وومن جماعت کی صدارتی مجالس ان بنیادی ذرائع کے ساتھ واقفیت رکھتے ہوئے اس کاموں میں نوجوانوں کی مدد کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نوجوانوں کو بہت زیادہ سیکھنے والے ہونا چاہیے، جو عمل کے سبب روح القدس کی طاقت سے اضافی روشنی اور علم پاتے ہیں، اور محض ایسے سست طالب علم نہیں ہیں جو محض بنیادی طور پر عمل کروانے والے ہوں۔ والدینوں اور رہنماؤں، آپ حیران ہوں گے کہ کس قدر تیزی سے آپ کے بچے اور کلیسیا کے نوجوان ان چیزوں میں اعلی ماہر بن گئے ہیں۔ در حقیقت آپ ان ذرائع کے مؤثر طور پر استعمال کرنے کے بارے ان نوجوانوں سے قابل قدر سبق سیکھ سکیں گے۔ نوجوان بوڑھے لوگوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ پیش کر سکتے ہیں جو اس سے بے چین ہیں، یا ٹیکنالوجی سے خوف زدہ ہیں، یا خاندانی تحقیق سے غیر شناسا ہیں۔ نوجوان جس قدر زیادہ وقت خاندانی تاریخ اور ہیکل کے کام کے لیے وقف کریں گے، اور ویڈیو گیمز اور انٹرنیٹ اور فیس بک کا استعمال کم کریں گے، آپ اپنی برکات اسی قدر زیادہ شمار کریں گے۔ ٹرائی جیکسن، جیرن ہوپ اور اینڈرو ایلن ہارونی کہانت کے حاملین ہیں، جن کو ایک پر تحریک بشپ نے ذمہ داری دی کہ وہ اپنی وارڈ میں خاندانی جماعت کو تعلیم دے سکیں۔ یہ نوجوان آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو سیکھنے اور خدمت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ٹرائی نے کہا، میں چرچ آتا تھا اور خاموشی سے بیٹھا رہتا تھا، مگر اب میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے گھر جا کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب خاندانی تاریخ پر کام کر سکتے ہیں۔ جیرن نے رپورٹ دی کہ جس قدر زیادہ اس نے خاندانی تاریخ کے بارے میں جانا ہے، اس نے محسوس کیا ہے کہ یہ محض نام نہ تھے مگر حقیقی لوگ تھے۔ میں یہ نام ہیکل لے جانے کے بارے زیادہ سے زیادہ پرجوش ہوا، اور اینڈرو نے بتایا، میں خاندانی تاریخ کے کام میں دلچسپی لیتا ہوں اور اسے پیار کرتا ہوں اور مضبوط بناتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیے اس قدر قیمتی ہے۔ ہر ہفتے سکھانے کے لیے جب میں تیار ہوتا ہوں تو اکثر پاکرو نے سبق میں سکھائے جانے والے کچھ طریقوں کے بارے عمل اور کوشش کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ پہلے خاندان تاریخ کا چونکا دینے والا کام تھا، مگر روح کی مدد سے میں اپنی ذمہ داری میں آگے بڑھنے کے قابل ہوا اور اپنی وارڈ کے بہت سارے لوگوں کی مدد کی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خاندانی تاریخ نہ صرف ایک دلچسپ پروگرام یا سرگرمی ہے جس کی ضامن کلیسیا ہے، بلکہ یہ نجات اور سرفرازی کے کام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ آپ آج کے دن اور خدا کی سلطنت کی تعمیر کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ آپ یہاں زمین پر اس جلالی کام کی معاونت کے لیے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایلیا زمین پر واپس آیا اور سر بمہر کرنے والی مقدس اختیار کو بحال کیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ زمین پر باندھا جاتا ہے وہ آسمان پر بھی بند سکتا ہے, اور میں جانتا ہوں کہ بڑھتی نوجوان نسل اس عظیم کوشش میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے. میں خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں اس کی گواہی دیتا ہوں. آمین.
As we look into the eyes of a child,
جب ہم ایک بچے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے یا بیٹی کو دیکھتے ہیں جو اس فانی زندگی سے پہلے ہمارے ساتھ کھڑا تھا. شوہر اور بیوی کا ایک عظیم استحقاق ہے کہ وہ خدا کے ان روحانی بچوں کو فانی بدن مہیا کریں. ہم خاندانوں اور ہم بچوں پر ایمان رکھتے ہیں. جب ایک میاں بیوی کے گھر اولاد ہوتی ہے تو وہ ہمارے آسمانی باپ کے بچوں کو زمین پر لانے کے منصوبے کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں. خداوند نے فرمایا, یہ میرا کام اور جلال ہے کہ انسان کی لافانیت اور ابدی زندگی پوری کروں. لافانیت سے پہلے لازمی طور پر فانیت ہونا ہے. خاندان خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے. خاندان زمین پر اور ساری ابدیت میں ہمارے آسمانی باپ کے منصوبے کا مرکز ہیں. آدم اور حوا کے شادی کے بندھن کے بعد صحائف بتاتے ہیں کہ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا, پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. ہمارے زمانے میں نبیوں اور رسولوں نے اعلان کیا ہے, پہلا حکم جو خدا نے آدم اور حوا کو دیا بطور بیوی اور شوہر ان کے والدین بننے کے امکان سے متعلق تھا. ہم اس کا اعلان کرتے ہیں کہ زمین پر پھلنے پھولنے اور اسے معمور کرنے کا حکم آج بھی لاگو ہے. کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدس نے آخری ایام میں اس حکم کو فراموش یا ایک طرف نہیں کر دیا گیا. ہم شوہروں اور بیویوں کے, خاص طور پر بیویوں کے بچوں کی پیدائش کے لیے ان کے شاندار ایمان پر گہرے تشکر کا اظہار کرتے ہیں. بچے کی پیدائش کب ہو یا ان کی تعداد کتنی ہو, یہ نجی فیصلے ہیں جو خداوند شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے چاہیے. یہ مقدس فیصلے ہیں. یہ فیصلے وہ ہیں جو مقدس دعاؤں کے ساتھ کیے جانے چاہیے اور عظیم ایمان کے ساتھ ان پر عمل کرنا چاہیے. سالوں پہلے ایلڈر جیمز او میسن نے میرے ساتھ یہ کہانی شیئر کی. ہمارے چھٹے بچے کی پیدائش ایک ناقابل فراموش تجربہ تھی. جب اس کی پیدائش کے بعد ہم نے اس کو نرسری میں دیکھا تو میں نے واضح طور پر ایک آواز یہ کہتے ہوئے سنی, ایک اور بچہ بھی آئے گا اور وہ لڑکا ہوگا. بے وقوفانہ طور پر میں انتہائی تھکی ماندی بیوی کے پاس بھاگا اور اسے یہ خوشخبری سنائی. یہ خبر سنانے کے لیے اچھا وقت نہیں تھا. سال ہا سال میسنز نے اپنے ساتویں بچوں کی آمد کا انتظار کیا. 3, 4, 5, 6, 7 سال بعد بھی اس پیش کی بچی کی خوشخبری پوری نہ ہوئی. آخر کار 8 سال بعد ان کا ساتواں بچہ پیدا ہوا, ایک چھوٹا لڑکا. اب یہ ہیں 37 سال بعد ان کی تصویر. پچھلے اپریل صدر تھامس اینسن مانسن نے اعلان کیا, جہاں پر کبھی کلیسیا اور معاشرتی معیارات یکساں تھے, اب ہمارے درمیان ایک چوڑا شگاف ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. نوح انسانی کے نجات دہندہ نے خود بیان کیا کہ دنیا میں رہو مگر دنیا کے بن کے نہ رہو. جب ہم جھوٹے تصورات اور تعلیمات کو رد کرتے ہیں اور خداوند نے جو حکم دیا ہے اس پر سچائی سے قائم رہتے ہیں تو ہم دنیا میں رہ تو سکتے ہیں مگر دنیا کے بنتے نہیں ہیں. آج دنیا میں اولاد کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری آوازوں کو دبا دیا جاتا ہے, یا آوازیں کہتی ہیں کہ بچوں کی تعداد میں کمی یا تاخیر کی جائے. حال ہی میں میری بیٹی نے ایک مجھے ویب سائٹ لنک کے بارے میں بتایا جسے ایک مسیحی ماں نے جو ہمارے عقیدے سے نہ تھی لکھا تھا. اس نے کہا اس تہذیب میں بڑھتے ہوئے بہت مشکل ہے کہ ماں کے بائبل کے تناظر کو دیکھا جائے. بچے کالج کی تعلیم میں رکاوٹ ہیں, سیاحت میں رکاوٹ ہیں, اپنی تفریح میں باہر جانے کے لیے رکاوٹ ہیں, جمنیزیم میں جا کر اپنے جسم کو پرکشش اور سمارٹ بنانے میں رکاوٹ ہیں, اور کوئی بھی ملازمت جس کی آپ امید کرتی ہیں اس میں رکاوٹ ہیں. پھر اس نے مزید اضافہ کیا ماں ہونا کوئی مشغلہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے. آپ بچے اس لیے پیدا نہیں کرتی کہ وہ ٹکٹوں سے زیادہ بہتر نظر آتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اپنے مصروف شیڈیول میں ان کے لیے وقت نکالنے کی کوشش کریں, بلکہ یہ وہ ہیں جن کے لیے خدا نے آپ کو وقت دیا ہے. چھوٹے بچے پالنا کوئی آسان کام نہیں, بہت سارے دن مشکل ہوتے ہیں. ایک نوجوان ماں 7 بچوں کے ساتھ بس میں سوار ہوئی اور ڈرائیور نے پوچھا خاتون یہ 7 بچے تمہارے ہیں یا کہیں سیر کرنے جا رہی ہو؟ اس نے کہا یہ سارے میرے ہیں اور اس میں سیر کا کوئی بھی انصر نہیں ہے. جیسے دنیا ہم سے پوچھتی ہی چلی جاتی ہے کیا یہ سارے تمہارے بچے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چرچ میں خاندانوں کے لیے مقدس پناہ گاہ بنانے کا شکریہ, جہاں پر ماؤں اور بچوں سمیت سب کو عزت اور مدد فراہم کی جاتی ہے. ایک راست پاس بات کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی الفاظ نہیں کہ وہ اس سے اپنے پیار اور شکریہ کا اظہار کرے جو اپنی بیوی سے اپنے بچوں کی پیدائش اور پالنے کے تحفے کے لیے رکھتا ہے. ایلڈر میسن کو اپنی شادی کے چند ہی ہفتے بعد ایک اور تجربہ ہوا جس نے ان کے خاندانی زمینداریوں کو ترجیح میں دینے میں ان کی مدد کی. اس نے کہا کہ ہم نے میری اور میں نے ایک معقول جواز ڈھونڈا کہ مجھے میڈیکل سکول جانے کے لیے ضروری ہے کہ میری اپنی ملازمت کو جاری رکھے. اگرچہ ہم چاہتے نہیں تھے لیکن پھر بھی فیصلہ کیا کہ بچے بعد میں آئیں. جب میں اپنے والدین کے گھر میں کلیسیائے رسالے کو دیکھ رہا تھا تو میں نے ایلڈر سپینسر ڈبلیو کمبل کا ایک مضمون دیکھا جو اس وقت 12 کی جماعت میں تھے. انہوں نے شادی سے متعلق ذمہ داریوں کو نمایاں کرتے ہوئے لکھا. ایلڈر کمبل کے مطابق ایک مقدس ذمہ داری بڑھنا اور پھلنا اور زمین کو معمور کرنا تھا. میرے والدین کا گھر کلیسیا انتظام اور انسرام کی عمارت کے قریب تھا. میں جلدی سے دفاتر کی جانب بڑھا اور اس مضمون کو پڑھنے کے 30 منٹ بعد میں ایلڈر سپینسر ڈبلیو کمبل کے ڈیسک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. آج کے حالات میں جنرل اتھارٹی سے ملنا آسان نہیں ہے. میں نے وضاحت کی کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں اور اس بچوں کی پیدائش میں تاخیر کے علاوہ اور کوئی متبادل حل نہیں ہے. ایلڈر کمبل نے بڑے صبر سے میری بات سنی اور پھر نرم آواز میں جواب دیا. بدر بھائی میسن, کیا خداوند چاہتا ہے کہ تمہارے ڈاکٹر بننے کی خواہش کی وجہ سے خدا تمہیں اپنا ایک اہم حکم توڑنے دے؟ خداوند کی مدد سے آپ اپنے خاندان کو بھی بڑھا سکتے ہو اور ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو. تمہارا ایمان کہاں ہے؟ ایلڈر میسن نے بتایا, اس کے ایک ہی سال بعد ہمارا پہلا بچہ ہوا. میری اور میں نے سخت محنت کی اور خداوند نے آسمان کے دریچے کھولے. 4 سال بعد اپنے میڈیکل سکول کے گریجویٹ ہونے سے پہلے انہیں 2 بچوں کی اور برکت سے نوازا گیا. پوری دنیا میں اس وقت معاشی عدم استحکامی اور مالی غیر یقینی کا دور ہے. اپریل کی جنرل کانفرنس میں صدر تھامس ایس منسن نے فرمایا, اگر آپ اپنی بیوی اور خاندان کے لیے معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے متفکر ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ اگر جوڑا کم خرچ کر کے بچت کرتا ہے. انہی چنوتیوں بھرے وقت کے دوران عام بات ہے کہ آپ مل کر آگے بڑھتے ہیں جب آپ قربانی دینا اور مشکل فیصلے کرنا سیکھتے ہیں. ایلڈر کمبل کا معاملہ فہم سوال, تمہارا ایمان کہاں ہے, ہمیں صحائف کی طرف لے جاتا ہے. آدم اور ہوا کے پہلے بچے کی پیدائش باغ عدن میں نہیں ہوئی. باغ کو چھوڑ کر آدم اور ہوا نے زمین پر کھیتی باڑی شروع کر دی تھی. آدم نے اپنی بیوی کو جانا اور اس نے ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں, اور ایمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے انہوں نے پھلنا اور پھولنا اور زمین کو معمور کرنا شروع کیا. یہ ان کے یروشلم کے گھر میں نہ ہوا جہاں سونا چاندی اور قیمتی چیزیں تھیں, کہ سرایا اور لہی نے ایمان کے ساتھ عمل کیا. ان کے بیٹے جیکب اور یوسف پیدا ہوئے. یہ بیابان میں ہوا. لہی نے اپنے بیٹے جیکب کو بیابان میں اپنی مصیبت کے دنوں میں پہلوٹا بیٹا کہا. لیہا نے یوسف کو کہا, تو میری مصیبتوں کے دنوں میں بیابان میں پیدا ہوا, ہاں شدید دکھ کے دنوں میں تیری ماں نے تجھے جنا. خروج کی کتاب میں ایک مرد اور عورت جو ایمان میں زندگی بسر کرتے تھے, ان کا ایک لڑکا ہوا. اس کی پیدائش کا اعلان کرنے کے لیے ان کے عقبے دروازے پر خوش آمد کا کوئی نشان نہ تھا. انہوں نے اسے چھپا دیا, کیونکہ فرعون نے حکم دیا تھا کہ اسرائیلیوں میں سے ہر ایک نئے بچے کو دریا میں پھینک دیا جائے. باقی کہانی آپ جانتے ہیں. چھوٹے بچے کو بڑے پیار سے گھاس کی ایک ٹوکری میں لٹا دیا گیا اور دریا میں ڈال دیا گیا. اس کی بہن اس کو دیکھتی رہی اور فرعون کی بیٹی نے اسے ڈھونڈا پا لیا, اور اسے اپنا بیٹا بنایا اور اس کا نام موسیٰ رکھا. بچے کی پیدائش کی سب سے خوبصورت کہانی. اس میں کوئی کمرے کو سجایا نہ گیا, نہ ہی مہنگا فیشنیبل بستر تھا, بلکہ صرف ایک چرنی تھی دنیا کے نجات دہندے کے لیے. بدترین اور اچھے ترین اوقات میں خدا کے مقدسین جو ایمان میں جیتے ہیں, انہوں نے خدا کے حکم بڑھو پھلو اور زمین کو معمور کرو کو کبھی بھلایا, نظر انداز یا ترک نہیں کیا. ہم ایمان سے آگے بڑھتے ہیں, اس فیصلے کو محسوس کرتے ہوئے کہ بچوں کی تعداد کتنی ہو اور کس وقت بچوں کی پیدائش ہو. یہ فیصلہ شوہر اور بیوی کے اور خداوند کے درمیان ہے. اس مسئلے میں ہمیں کسی پر فیصلہ کشی نہیں کرنی چاہیے. اولاد کا موضوع ان راست پاس خواتین کے لیے انتہائی حساس ہے جنہیں شادی اور خاندان کا موقع نہیں ملا. آپ اعلیٰ ظرف خواتین کو میں کہتا ہوں, آسمانی باپ آپ کی دعاؤں اور خواہشوں کو جانتا ہے. ہم آپ کے یادگار اثر کے لیے کس قدر شکر گزار ہیں, بشمول اس بات کے کہ آپ کے محبت بر ہاتھ ان بچوں کی زندگی تک پہنچتے ہیں جنہیں ایمان اور مضبوطی کی ضرورت ہے. اولاد کا ہونا راست باز جوڑوں کے لیے ایک دکھ کی بات ہو سکتا ہے جنہوں نے شادی کی اور جانا کہ وہ اولاد کے قابل نہیں ہیں, جن کے لیے انہوں نے بہت بے چینی سے انتظار کیا, یا ایک شوہر اور بیوی کے لیے جو بڑا خاندان چاہتے تھے مگر انہیں ایک چھوٹے خاندان کی برکت سے نوازا گیا. ہم اپنی فانی زندگی کی تکلیفوں کو ہمیشہ واضح نہیں کر سکتے. بعض اوقات زندگی بہت غیر منصفانہ دکھائی دیتی ہے, خاص طور پہ جب ہماری عظیم ترین خواہش بالکل ویسا ہی کرنا ہو جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے. خدا کے حکم پر کہ خادم کے طور پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ وعدہ یقینی ہے. وفادار اراکین جن کے حالات ان کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس زندگی میں شادی اور والدینیت کی برکت پائیں, وہ ساری موعودہ برکات ابدی زندگی میں پائیں گے جب تک وہ خدا سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہیں. صدر جے سکاٹ ڈوریس جو پیرو لیما کے بغرمی مشن میں ہیں, انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائی. انہوں نے کہا, بیکی اور میری شادی کو 25 برس ہو گئے تھے اور ہماری اولاد نہ تھی. ہم کئی مرتبہ دلگیر ہوئے. ہم نے اپنے آپ کو ہر ایک تجربے میں ڈالنا بے ڈھنگا اور بعض اوقات تکلیف دے جانا. وارڈ کے ارکان حیران تھے کہ ہمارے بچے کیوں نہیں ہیں, اور صرف وہی اس بات پہ حیران نہیں تھے. جب مجھے بشپ کے طور پر بلاحٹ ملی تو وارڈ کے اراکین نے اپنے اس معاملے کا اظہار کیا کہ مجھے بچوں اور نوخیزوں کے ساتھ کوئی تجربہ نہ تھا. میں نے ان کی تائیدی ووٹ کا شکر ادا کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے بچوں کی پرورش کی مہارت کی مشق کرنے دیں اپنے بچوں پر. انہوں نے بڑی شفقت سے اس کی اجازت دی. ہم نے انتظار کیا. واضح تجربہ حاصل کیا اور صبر سے سیکھا. ہماری شادی کے 25 برس بعد ایک معجزاتی بچہ ہماری زندگی میں آیا. ہم نے 2 سالہ نکول اور پھر نوزائیدہ نکولائے کو ایڈاپٹ کیا. انجان لوگ اب ہمیں ہمارے خوبصورت پوتے اور پوتیوں کی تعریف کرتے ہیں. ہم ہنستے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے بچے ہیں. ہم اپنی زندگیاں الٹی گزار رہے ہیں. بھائیوں اور بہنوں, اس مقدس اور نجی ذمہ داری میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ آزمائشی برتاؤ نہیں رکھ سکتے. اور یسوع نے ایک بچے کو اپنے بازوؤں میں لیا اور کہا, جو کوئی میرے نام میں ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے, اور وہ جو مجھے قبول کرتا ہے اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. اپنے گھروں میں خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کو رکھنا ہمارے لیے کتنی عظیم اور شاندار بات ہے. آئیں ہم فروتنی سے دعا گو ہوں کہ خدا کے احکامات کو قبول کرنے کے فہم کو اس کے پاک روح کی آواز کو احترام سے سنتے ہوئے ڈھونڈیں. خاندان خدا کے ابدی منصوبے کا مرکز ہیں. میں خدا کے بچوں کی عظیم برکت کی گواہی دیتا ہوں اور اس خوشی کی بابت بھی جو اس زندگی اور ابدیت میں ہمارے لیے خوشی لائیں گے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
The 8th chapter of Preach My Gospel
کا 8th باب ہماری توجہ اس طرف مرکوز کرواتا ہے کہ وقت کو عقل مندانہ طور پر استعمال کیا جائے. ایلڈر بیلڈ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کچھ مقاصد ہونے چاہیے اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان تک کیسے پہنچا جائے. یہ مہارت حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے مقاصد تک کیسے پہنچا جائے, ہمیں یہ مہارت حاصل کرنا ہوگی کہ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے. میں صدر مانسن کا ان کی مثال کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. خدا کے نبی کی حیثیت سے ہوتے ہوئے وہ ویسے ہی بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں جیسے کہ مسیح نے کی. روحانی طور پر جو کمزور ہیں ان کو مضبوط بناتے ہیں اور سب کی خدمت کرتے ہیں. میں انسانی خدمت کرنے والوں کا ان کی مثال دینے کے لیے بھی شکر گزار ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ دوسروں کی خدمت کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے اور ہمیں خدا کے زیادہ قریب تر کرتا ہے. ہمارا نجات دہندہ اپنے وہ الفاظ ضرور پورا کرے گا کہ جو وفادار اور عقل مند ہے وہ میرے باپ کے بنائے ہوئے مکان میں سکونت کرے گا. آپ کبھی کوشش کر کے دیکھیں کہ وقت کبھی خریدا نہیں جا سکتا. وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی بھی دکان سے کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا, اور اگر آپ اسے عقل مندانہ طور پر استعمال کریں تو اس کی حیثیت بیش قیمت ہے. بغیر پیسوں کی ادائیگی کیے ہم سب کو ایک دن میں ایک جتنا وقت ملتا ہے, اور ہمیں جلد اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زبور جو ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور ہم اسے واپس نہیں بلا سکتے. جو بھی وقت ہمیں ملتا ہے ہمیں اسے عقل مندی سے استعمال کرنا چاہیے. صدر بریگم یانگ نے کہا کہ ہم خدا کی دی ہوئی اس صلاحیت کے احسان مند ہیں کہ ہم وقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکیں, اور ہمیں خدا کو اس کا سخت حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے اپنا وقت کیسے گزارا. ہمیں بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں اور ہمیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ترجیحات کو ٹھیک رکھنا ہوگا, نہیں تو ہم آج کا کام کل پر ڈالنے سے اپنے وقت کو غیر ضروری کاموں میں ضائع کر دیں گے. اپنے پہاڑی وائز کے دوران ہمیں ترجیحات کے بارے میں مسیح یسوع نے ہمیں بہت اچھی تعلیم دی, لیکن پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی رازبازی تلاش کرو تو یہ چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. علما ترجیحات کے بارے میں بات کر رہا تھا جب اس نے کہا تھا کہ یہ زندگی ایک حالت خدا سے ملاقات کی تیاری کا وقت یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی حالت کے لیے ہے. وقت کے بیش قیمت تحفے کو استعمال کرنے کے لیے رہنمائی چاہیے تاکہ ہم خدا کے پاس واپس لوٹ سکیں. لیکن ہمیں اپنے خدا اور خاندان کو سب سے پہلے ترجیح دینا ہوگی. صدر اوکڈوف ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خاندانی تعلقات میں محبت کا مطلب وقت ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر ہم مخلصی سے دعا کریں جب ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو ہمارا آسمانی باپ ہماری مدد کرے گا کہ ہم اس چیز کو ترجیح دے سکیں جس کو ہمارے وقت کی زیادہ ضرورت ہے. وقت کا غلط استعمال ایسے ہی ہے جیسے بیکار رہنا. اگر ہم اس حکم پر عمل کریں کہ ہمیں بیکار نہیں رہنا چاہیے تو ہمیں اس کی یقین دہانی کرنی ہوگی کہ ہم کسی وقت ضائع کرنے والے کام میں نہیں بلکہ اچھے کام میں مصروف ہیں. مثال کے طور پر یہ بہت مفید ہوگا کہ فوری بات چیت کے مواقع ہمارے لیے فوری دستیاب ہوں گے اور ہم کو سب کو یہ یقین دہانی کرنی چاہیے اور ہم کو ایسی بری عادتیں نہیں بنا لینی چاہیے کہ فوراً جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں. میں محسوس کر سکتا ہوں کہ ہم میں سے کچھ ایسے وقت ضائع کرنے والی بری عادتوں میں پھنس چکے ہیں کہ ہم غلام ہیں اور بار بار میسج چیک کر کے اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بہت سے کاموں میں مصروف ہیں. ان معلومات اور بات چیت کرنے والی چیزوں کو ہم اچھے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. میں نے محسوس کیا ہے تحقیقی مضامین کانفرنس میں بات چیت آبائی ریکارڈ ای میل وصول کرنا فیس بک کی یاد دہانی ٹویٹس اور ٹیکس تک رسائی حاصل کرنا بہت مددگار ہے. جیسے کہ یہ چیزیں بہترین ہیں اور ہم سب ان کی اہمیت کو جانتے ہوئے ان کو ایک طرف نہیں کر سکتے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک محبت کرنے والے آسمانی باپ سے مخلص دعا کی جگہ پیچیدہ آلات جیسے کہ فون اور کمپیوٹر نے لے لی ہے. ہمیں اتنی تیزی سے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنی چاہیے جتنی تیزی سے ہم میسج کرتے ہیں. الیکٹرانک گیمز اور کمپیوٹر پر بننے والے رشتے اس طرح کے پائیدار نہیں ہوتے جیسے کہ ایک حقیقی دوست جو کہ ہمیں دل سے گلے لگاتا ہے, جو ہمارے لیے دعا کرتا ہے اور ہماری بہترین دلچسپی کا خیال رکھتا ہے. مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کورم جماعت اور ریلیف سوسائٹی اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کی حمایت اور مدد کرتے ہیں. ایسے موقع پر میں بہتر طور پر سمجھ سکتا ہوں کہ نبی پولوس نے یہ کیوں کہا تھا, بس تم اب پردیسی اور اجنبی نہیں رہے بلکہ خدا کے مقدس لوگوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے رکن ہو گئے ہو. ہمیں سب سے زیادہ خوشی تب ملتی ہے جب ہم روح میں معمور ہوتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا اجر بڑا ہوگا, بجائے اس کے سوچے سمجھے بغیر بے شمار وقت دوسروں کو یہ بتانے میں ضائع کر دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ایسے کام نہ کریں جو آپ کا قیمتی وقت چھین لیتے ہیں اور ایسی چیزوں کا آپ غلام نہ بنیں. اگر آپ وہ سلامتی چاہتے ہیں جو کہ مسیح نے ہمیں بتائی تو آپ کو ان چیزوں کو وقت دینا ہوگا جو ضروری ہیں اور خدا کے کام زیادہ ضروری ہیں. اگر ہم خدا سے اپنے پورے دل سے دعا کریں اور خدا کے کلام کو روزانہ پڑھیں اور اس پر غور کریں جو ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا اور محسوس کیا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے. خداوند کا ہم سے وعدہ ہے کہ اگر ہم تن دہی سے بہترین کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ ہمیں اس علم کو سیکھنے کے لیے روح القدس کے ذریعے ہماری مدد کرے گا. शैतान हमें वरगलाएगा, लेकिन एल्डर क्विंटन एल कुक ने सिखाया कि अगर हम मसीह के पैगाम का जवाब देंगे तो हम गलत या तबाहकुन रस्तों पर ना भटकेंगे।
हायरम
पेज, जो कि किताबें मॉर्मन के 8 गवाहों में से एक था, ने हमें एक बहुत फायदेमंद सबक सिखाया। गैर जरूरी चीजों के बारे में उसके पास एक ऐसा पत्थर था कि उसका ख्याल था कि उसके जरिए मुकाशफे मिल सकते थे। जब उन्हें सलाह दी गई तो एक वाक्य के मुताबिक उस पत्थर को पीस के मिट्टी में शामिल कर दिया गया ताकि वो किसी और का वक्त ज़ाया ना करे। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप उन चीज़ों की शनाख्त करें जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें अक्लमंदी से काम लेना होगा ताकि हम वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और खुदा, खानदान, काम और अच्छी तफरीह गाहों तफरीह सरगर्मियों में सर्व करें। जैसे कि बहुत सोने सीखा है कि आप ज़्यादा मुसर्रत भरी ज़िंदगी गुजारेंगे जब आप ऐसे कामों में वक्त गुजारेंगे जो नेक, अच्छे और काबिल तारीफ हैं। वक्त पर लगाकर उड़ता है। आज ही आप इस बात का जायज़ा लें कि आप खुदावन से मिलने के लिए इस जिस्मानी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। मैं गवाही देता हूँ कि उनको बड़ा अजर मिलेगा जो फ़ानी में रहकर लाफानियत और अब्दी ज़िंदगी की तैयारी करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
प्राइमरी क्वायर और जमात मिलकर प्रेज टू द मैन गाएगी। गीत के अख्ताम पर 70 के एल्डर कार्ल बी कुक और ली ग्रांट और कर्टस जूनियर हमसे खताब करेंगे। उनके पैगाम के बाद हम 12 रसूलों की जमात के एल्डर टी टॉड क्रिस्टोफर से सुनेंगे।
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
at the end of a particular tiring day.
General 30 ke taur par pehle hafte ke ikhtitam par ek khaas din ke khatam hone par mera briefcase khacha khach bhara hua tha aur mere zehen mein pehle hi se ek sawal tha, main itni badi zimmedari kaise nibhaunga. Maine 70 ke daftar ko choda aur church intizamiya imarat ke lift mein dakhil hua. Jab lift niche hui to mera sar niche tha aur main khali zehen ke sath farsh ko gaur raha tha. دروازہ کھولا اور کوئی اندر داخل ہوا مگر میں نے اوپر نہ دیکھا جو ہی دروازہ بند ہوا تو میں نے کسی کو یہ کہتے سنا تم نیچے کیا دیکھ رہے ہو میں نے اس آواز کو پہچان لیا یہ صدر مانسن تھے میں نے فوراً اوپر دیکھا اور جواب دیا او کچھ نہیں مجھے یقین ہے کہ ہوشیاری کے اس جواب نے میری قابلیتوں میں اعتماد کی روح پھونک دی تھی مگر وہ میرا مغلوب چہرہ اور باہری بریف کیس دیکھ چکے تھے وہ مسکرائے اور بڑے پیار سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تجویز دی اوپر دیکھنا بہتر ہے جیسے ہی ہم نے ایک اور منزل نیچے کو سفر طے کیا اس نے خوشی سے وضاحت کی کہ وہ ہیکل کو جا رہا تھا جب اس نے مجھے خدا حافظ کہا اس کی جدا ہوتی نگاہ نے میرے دل سے دوبارہ کلام کیا اب یاد رکھو اوپر دیکھنا بہتر ہے جب ہم جدا ہوئے تو صحائف کے الفاظ میرے ذہن میں آئے خدا پر یقین رکھو کہ وہ ہے اور یہ اس نے آسمان اور زمین دونوں کی تمام چیزیں تخلیق کی یقین رکھو کہ وہ آسمان اور زمین دونوں کی تمام حکمت اور تمام قدرت رکھتا ہے جب میں نے آسمانی باپ اور یسوع مسیح کی قدرت کے بارے میں سوچا تو میرے دل کو تسلی ہوئی کہ میں نے بے سودی مایوسی کے فرش کو دیکھا اس وقت سے میں نے اس تجربے اور نبیوں کے کردار کے بارے میں غور کیا میں بوجھ سے دبا ہوا تھا اور میرا سر نیچے کو تھا جب نبی بولا اور میں نے اسے دیکھا تو اس نے مجھے ہدایت دی کہ میں اپنا دھیان خدا پر مرکوز کروں جہاں سے میں شفا اور یسوع مسیح کے کفارے کے ذریعے مضبوطی پا سکتا تھا نبی ہمارے لیے یہی کچھ کرتے ہیں وہ ہمارے میں خدا کی طرف کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ صدر مانسن نہ صرف ایک نبی رویا بین اور مکاشفہ بین ہیں بلکہ زندگی کے اصول کو دیکھنے کے لیے وہ ایک شاندار نمونہ بھی ہیں اپنی ذمہ داریوں کے باعث وہ سارے لوگوں کے بوجھ کو محسوس کر سکتا ہے اس کی بجائے وہ ایمان کی عظیم مشق ہے اور وہ امید حکمت اور دوسروں کے لیے محبت سے معمور رہتا ہے اس کا رویہ ایسا ہے جو کر سکتا ہے اور کرے گا وہ مضبوطی کے لیے خدا پر اعتماد کرتا ہے اس پر بھروسہ رکھتا ہے اور خداوند اس کو برکت دیتا ہے تجربے نے مجھے سکھایا کہ اگر ہم اپنے ایمان کی مشق کریں اور مدد کے لیے خدا کی طرف دیکھیں تو صدر مانسن کی طرح ہم زندگی کے بوجھ سے مغلوب نہ ہوں گے اور جو کچھ کرنے کو ہمیں کہا جائے گا یا جو کرنے کی ضرورت ہوگی وہ کرنے کے لیے ہم نا اہلی محسوس نہ کریں گے ہم مضبوط ہوں گے اور ہماری زندگیاں سلامتی اور خوشی سے معمور ہوں گی ہم محسوس کریں گے کہ سب سے زیادہ بات جس کے لیے ہم پریشان ہیں وہ کوئی ابدی اہمیت کے بارے نہیں اگر ایسا ہے بھی تو خداوند ہماری مدد کرے گا مگر اس کی طرف دیکھنے اور اس کی ہدایت کی پیروی کی جرات ہم کو ایمان لازمی ہے ہماری زندگیوں میں یہ ایک چنوتی کیوں ہے کہ ہم مستقل کے طور پر اوپر کی طرف دیکھیں شاید ہم میں ایمان کی کمی ہے ایک سادہ سا عمل ہمارے مثال ہو سکتا ہے مثال کے طور پر جب بنی اسرائیل کو زہریلے سانپوں کو نے کانٹا تھا تو موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ بلی پر پیتل کا سانپ اوپر کو بلند کرے پیتل کا وہ سانپ مسیح کی نمائندگی کرتا ہے وہ جنہوں نے موسیٰ کی نصیحت کے مطابق سانپ کی طرف دیکھا وہ شفا یاب ہوئے مگر بہت سارے لوگ دیگر جو اوپر دیکھنے میں ناکام رہے وہ ختم ہو گئے علما اس بات پر رضامند ہے کہ وہ جن اسرائیلیوں نے سانپ کی طرف نہ دیکھا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ ایسا کرنے سے وہ شفا پائیں آج علما کے الفاظ ہم سے مطابقت رکھتے ہیں اب میرے بھائیو اگر تم شفا کے لیے محض نظریں اٹھا کر دیکھ لو تاکہ شفا پاؤ تو کیا تم جلدی سے نہ دیکھو گے یا بے نسبت اس کے اپنی ہلاکت کے لیے بے اعتقادی میں اپنے دلوں کو سخت کرو گے اور کاہل بن کر اگر ایسا ہے تو تم پر مصیبت آئے گی لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور خدا کے بیٹے پر ایمان لاؤ اور اپنے لوگوں کی مخلصی دینے آئے گا اور وہ ان کے گناہوں کے کفاروں کے لیے دکھ اور موت برداشت کرے گا اور وہ مردوں میں سے جی دوبارہ جی اٹھے گا. صدر مانسن کی اوپر دیکھنے کی حوصلہ افزائی کو یاد رکھنے کے لیے ایک استعارہ ہے. جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں, اس کی طاقت پر اعتماد کرتے ہیں, تو اس کے کفارے کے ذریعے ہم طاقت پاتے ہیں. یہ وہ ذریعہ ہے جہاں پر ہم اپنے تجزیب, اپنے بوجھ, اپنے مصیبتوں سے سکون پاتے ہیں, یا وہ ذریعہ جہاں ہم معافی پا سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی تکلیف سے شفا پا سکتے ہیں. یہ وہ ذریعہ ہے جہاں پر ہم ساری چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں. حال ہی میں بہن کک اور میں نے جنوبی افریقہ کی خواتین کی کانفرنس میں شرکت کی. ہمارے کفارہ کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے پر چند اہلامات پیغامات سننے کے بعد سٹیک کی ریلیف سوسائٹی کی صدر نے ہر ایک کو باہر آنے کی دعوت دی. ہم سب کو ہیلیم کا ایک غبارہ دیا. اس نے وضاحت کی کہ ہمارا غبارہ ایک اس بوجھ امتحان یا مصیبتوں کو پیش کرتا ہے جو زندگی میں ہمیں پیچھے رکھتے ہیں. تین تک گننے پر ہم نے اپنے غباروں یا اپنے بوجھوں کو چھوڑ دیا. جو ہی ہم نے اوپر نگاہ کی اور اپنے بوجھوں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تو سوتی سنائے دینے والی ایک آواز آئی. ہاں, غبارے چھوڑنے کے اس سادہ سے عمل سے ناقابل بیان خوشی کی ایک انوکھی یاد دہانی کھڑائی جو اوپر پر دیکھنے اور مسیح کے بارے سوچنے سے آتی ہے. ہیلیم کا غبارہ چھوڑنے کے برعکس روحانی طور پر اوپر کو دیکھنا کوئی ایک دفعہ کا تجربہ نہیں ہے. ہم سیکرمنٹ کی دعا سے سیکھتے ہیں اور ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کے حکموں پر قائم رکھنا ہے اور اس کا روح ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ ساتھ ہے. جب بنی اسرائیل بیابان میں بھٹک گئے تھے تو خداوند نے ہر روز ان کے سفر میں ان کی رہنمائی کی. جب انہوں نے رہنمائی کی تو اس نے خروج میں ہم پڑھتے ہیں اور خدا ان کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا. اس کی رہنمائی مستقل تھی اور میں آپ کو اپنی فروتن گواہی دیتا ہوں کہ خداوند ہمارے لیے بھی ایسا ہی کر سکتا ہے. بس آج وہ کس طرح سے ہماری رہنمائی کرے گا؟ نبیوں, رسولوں اور کہانتی رہنماؤں اور ان احساسات کے ذریعے جو اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں. جب ہم دعا میں اپنے دلوں کو آسمانی باپ کے سامنے انڈیل دیتے ہیں, جب ہم دنیا کی چیزوں کو بھولتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب ہم اس کے حکموں پر قائم رکھتے ہیں اور اس کی مانند بننے کی کوشش کرتے ہیں تو روح القدس ہماری مدد کرتا ہے. دراصل زندگی کے سفر میں رہنمائی کے روح القدس کی مستقل رفاقت کے لیے ہمیں لازمی طور پر سننے والا کان اور دیکھنے والی نگاہ رکھنی چاہیے. یہ دونوں اوپر کی طرف سے دیکھنے کی رہنمائی کرتے ہیں. ہمیں ہمیشہ اس ہدایت پر عمل کرنا چاہیے جو ہم پاتے ہیں. ہمیں لازمی طور پر اوپر دیکھنا اور اس پر قائم رکھنا ہے. میں جانتا ہوں ہم خوش ہوں گے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں. ہم آسمانی باپ کے بچے ہیں, وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بننا چاہتا ہے. ہمیں برکت دینے کے لیے, ہماری مدد کے لیے, وہ ہمارے زخموں کو شفا دے گا, ہمارے آنسو خوش کرے گا اور اس کی حضوری میں واپس لوٹنے کے لیے ہماری راہوں میں ہماری مدد کرے گا. جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا. خداوند میری روشنی ہے, مجھے کیوں ڈرنا چاہیے؟ دن اور رات اس کی حضوری میرے قریب ہے, وہ میری خوشی ہے اور میرا گیت ہے. دن اور رات وہ میری راہوں میں میری رہنمائی کرتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ جب ہم مسیح کو دیکھتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے اور ہمارے بوجھ ہلکے ہوتے ہیں. آئیں اس کو یاد کریں اور سروں کو نیچے نہ جھکائیں. جس طرح کے صدر مانس نے کہا ہے, اوپر دیکھنا بہتر ہے. میں اپنے نجات دہندہ اور مخلصی دینے والے یسوع مسیح کے نام میں کہتا ہوں, آمین.
خداوند یسوع مسیح کا حوالہ مختلف ناموں سے دیا جاتا ہے. یہ نام ہمیں خداوند کے کفارے کے مشن کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بصیرت دیتے ہیں. مثال کے طور پر نجات دہندہ کے عنوان کو لیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بچایا جائے, کیونکہ ہم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی چیز سے بچائے ضرور گئے ہیں. بچوں کے طور پر میں اور میری بہن ایک چھوٹی کشتی میں دریا میں کھیل رہے تھے جب ہم ناک بدندیشی میں محفوظ حصے کو چھوڑ کر لہر کے باعث انجانے خطروں میں دھکیل دیے گئے. ہماری چیخوں کے جواب میں ہمارا باپ ہمیں بچانے کے لیے بھاگا, ہمیں دریاؤں کے خطروں سے بچا لیا. جب میں بچانے کے بارے میں سوچتا ہوں تو وہ تجربہ مجھے یاد آتا ہے. لقب مخلصی دینے والا بھی ایسی بصیرتیں مہیا کرتا ہے. مخلصی دینے کا مطلب خریدنا ہے. قانونی معاملے میں جائیداد کو ضمانت یا قانونی حق کے بدلے چھڑایا جاتا ہے. پرانے عہد نامے کے وقتوں میں موسیٰ کی شریعت نے بہت سارے طریقوں سے غلاموں اور جائیدادوں کو رقم کے عوض چھڑایا رہا کرایا جا سکتا تھا.
مخلصی یا رہائی کا مشہور صحیفائی استعمال بنی اسرائیل کی مصر کی قید سے رہائی سے متعلق ہے. ان کی رہائی کے بعد موسیٰ نے انہیں بتایا، کیونکہ خداوند تم سے محبت کرتا ہے اس لیے خداوند نے تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکالا ہے، اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تمہیں مخلصی بخشی ہے. یہوہ نے بنی اسرائیل کو اسیری سے چھڑایا، یہ عنوان صحائف میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے. اکثر یہ بنی اسرائیل کے چھڑائے جانے میں خداوند کی بھلائی لوگوں کو یاد دلاتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو اس بارے میں بھی سکھاتا ہے کہ ایک اور زیادہ اہم مخلصی ہوگی. لیہائے بتاتا ہے اور وقت پورا ہونے پر ممسو آتا ہے تاکہ گرنے سے بنی آدم کو مخلصی بخشے. زبور نویس لکھتا ہے، لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا لے گا. خداوند نے یسایا کے ذریعے فرمایا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا. میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. ان تینوں صحائف میں مخلصی کا حوالہ دیا گیا ہے. بے شک یہ یسوع مسیح کا کفارہ ہے. یہ فدیہ کی کثرت ہے جو ہمارے محبت کرنے والا خدا مہیا کرتا ہے. موسیٰ کی شریعت یا جدید قانونی انتظامات کے تحت مخلصیوں کے برعکس یہ خلاصی سونے یا چاندی کی فانی چیزوں سے نہیں ہوئی. مسیح میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی ہوئی ہے، یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. صدر جان ٹیلر نے بتایا کہ مخلصی کے دینے والے کی قربانی کے باعث قرض ادا کر دیا گیا، فدیہ دیا گیا، عہد پورا ہوا، تسلی بخش انصاف ہوا، خدا کی مرضی پوری ہوئی، اور تمام قوتیں ابن خدا کے ہاتھ میں دی گئیں. مخلصی کے اس اثر میں خدا کا سارے بچوں کا جسمانی موت پر غلبہ شامل ہے، اس لیے فانی موت ملغوب ہوئی اور سارے جی اٹھیں گے. مسیح کے ذریعے اس مخلصی کا ایک اور پہلو روحانی موت پر فتح ہے. اپنی تکلیف اور موت کے ذریعے مسیح نے انفرادی توبہ کی شرط پر سارے گناہوں کی ادائیگی کی ہے. بس اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں سے رہائی پا سکتے ہیں. اس کی ادائیگی ہمارے مخلصی والے نے کر دی ہے. یہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. وہ جو خاص طور پر راست بازی کی راہوں سے گمراہ ہوئے ہیں، انہیں اس مخلصی کی اشد ضرورت ہے، اور اگر وہ مکمل طور پر توبہ کرتے ہیں تو وہ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں. مگر وہ جنہوں نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے سخت محنت کی ہے، انہیں بھی اس کی ضرورت ہے، کیونکہ مسیح کی مدد کے بغیر کوئی بھی باپ کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتا. بس محبت کا یہ فدیہ انصاف اور رحم کے قانون کو ان سب کی زندگیوں میں تسلی کی اجازت دیتا ہے جو توبہ کرتے اور مسیح کے پیچھے چلتے ہیں. کس قدر عظیم، جلالی، مکمل اور شاندار نمونہ ہے جہاں انصاف، محبت اور ہم آہنگی اور ہم آہنگی ملتے ہیں. صدر بوائڈ کے پیکر نے کہا، ایک مخلصی دینے والا ہے، سالس، جو انصاف کے تقاضوں کو دور کرنے پر راضی اور قابل ہے. اس کے لیے رحم دلی دکھاتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. صحائف اور زندگی مخلصی کی کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں. مسیح کے لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کرتے اور کر سکتے ہیں. مجھے مخلصی کی کہانیاں بہت پسند ہیں. میرا ایک دوست ہے جو اپنی جوانی میں کلیسیا کی تعلیمات پر عمل نہ کرتا تھا. وہ نوجوان بالغ تھا تو اس نے محسوس کیا کہ انجیل کے مطابق زندگی نہ گزارنے کے سبب اس نے کیا کھویا. اس نے توبہ کی، اپنی زندگی بدلی، اور بہت سالوں بعد میں اسے ہیکل میں ملا. اس کی آنکھوں میں روشنی تھی تو میں سمجھا کہ وہ کلیسیا کے ایک جانسار رکن ہے. اس کی کہانی مخلصی کی کہانی ہے. ایک دفعہ میں نے ایک عورت کا انٹرویو کیا جو انتہائی گہرے گناہ میں ملوث تھی. ملوث کے انٹرویو کے دوران میں نے پوچھا، کیا وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس گناہ کو پھر دہرا نہ سکے گی؟ تو اس نے اپنی آنکھوں میں جذبات کے ساتھ کہا، صدر صاحب، میں اسی لیے بپتسمہ لینا چاہتی ہوں کہ کبھی اسے دوبارہ نہ کروں. اس کی کہانی بھی مخلصی کی کہانی ہے. جیسے میں نے حالیہ سالوں میں اسٹیک کانفرنسوں کا دورہ کیا ہے، میں نے صدر مانسن کی غیر سرگرم ارکان کو بچانے کی پکار کو پورا کیا ہے. میں نے ایک غیر سرگرم رکن کی کہانی سنائی جو اپنے بشپ اور دیگر رہنماؤں کے اپنے گھر آنے کے بعد پھر سے کلی طور پر سرگرم ہو گیا تھا. اس کو بتایا گیا کہ اس کی ضرورت وارڈ میں ہے، اس کہانی میں اس شخص نے نہ صرف پکار کو قبول کیا بلکہ اس کی عادات کو بھی بدلا اور کلیسیا میں سرگرم ہو گیا۔ میرا ایک دوست اس جماعت میں تھا، اس کا چہرہ واضح طور پر بدلا۔ اس نے اگلے روز مجھے ایک ای میل کی اور بتایا کہ اس کا ایسا جذباتی ردعمل اس کے سسر کی کلیسیائے میں واپس سرگرم ہونے کی کہانی ہے۔ اس نے بتایا کہ ایسے ہی بشپ کے گھر جا کے ملاقات کے نتیجے میں اور کلیسیا میں خدمت کی وجہ سے اس کے سسر نے اپنی زندگی اور گواہی کا سر نو جائزہ لیا، پھر سے سرگرم ہوا۔ اب اس شخص کی نسل کے 88 ارکان ہیں جو کلیسیا کے سرگرم رکن ہیں۔ میں نے کچھ دن بعد دونوں کہانیاں سنائیں۔ اگلے دن پھر میں نے ای میل موصول کی کہ میرے باپ کی بھی کہانی ایسی ہے۔ وہ ای میل ایک سٹیک صدر کی تھی جو اس نے بتایا کہ اگرچہ اس کا باپ سرگرم نہ تھا اور عادتیں تھیں جو اسے تبدیل کرنی تھیں، اس نے دعوت کو قبول کیا اور توبہ کی اور آخر کار سٹیک کے صدر پر اور پھر مشن کے صدر پر اور اپنی بنیاد نسل کے لیے بنیاد ڈالی کہ کلیسیا میں وفادار ہوں۔ پھر چند ہفتے بعد میں نے تینوں کہانیاں ایک کانفرنس میں سنائی۔ میٹنگ کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا، یہ میرے باپ کی کہانی نہیں ہے، یہ میری کہانی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کیا واقعات تھے جس کی وجہ سے اس نے توبہ کی جب میں غیر سرگرم ارکان کو بچانے کی پکار کو آگے پہنچایا۔ تو میں نے لوگوں کے ایک کے بعد ایک کہانی سنی، میں نے ایک کے بعد ایک مخلصی کی کہانی سنی۔ اگرچہ ہم مخلصی دینے والے کو کبھی بھی وہ واپس کچھ نہیں وہ جو نہیں کر سکتے جو اس نے ہمارے لیے کیا، مگر مکمل توبہ اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہماری بہترین کی کوشش کا مطالبہ کرتی ہے۔ نجات دہندہ، میری جان کا فدیہ دینے والا، جس کا زبردست ہاتھ مجھے کامل بناتا ہے، جس کی شاندار طاقت نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا ہے، میرے تلخ پیالے کو شیرینی سے بھر دیا ہے۔ اے اسرائیل کے کریم خدا، کون سی زبان میری شکر گزاری بیان کر سکتی ہے؟ اے خدا، میں تجھے کبھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں تجھ سے پیار کر سکتا ہوں۔ تیرا کلام خالص ہے کہ میرے مسرور کو نہیں، اس لیے میرے ہونٹ ابھی تک اس کی منادی کرتی ہیں اور میری ساری زندگی تیری ہی مرضی کا عکس چھلکتا ہے۔ میں مسیح کے کفارے کی طاقت کی گواہی دیتا ہوں۔ جب ہم توبہ کرتے اور اس کے پاس آتے ہیں تو ہم ابدی زندگی کی ساری برکات پاتے ہیں۔ کہ ہم ایسا کریں کہ اپنی مخلصی کی ذاتی کہانیاں پائیں، میری دعا ہے مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔
مورمن کی کتاب میں ایک شخص جس کا نام نہور تھا، اس کا بیان ملتا ہے۔ یہ سمجھنا آسان ہے کہ مورمن نے ہزاروں سال پہلے نیفیوں کی ریکارڈ کا خلاصہ کرتے ہوئے کیوں سوچا کہ اس شخص اور اس کی آخری حد تک برداشت کرنے والی تعلیمات کو شامل کرنا کیوں اہم ہے۔ مورمن یہ جانتے ہوئے ہمیں آگاہی دینا چاہتا تھا کہ یہ فلسفی پھر سے ہمارے ایام میں دہرائی جائے گی۔ نہور مسیح کی پیدائش سے 90 برس پہلے منظر عام پر آیا۔ اس نے بتایا کہ آخری روز ساری نو انسان کو بچایا جائے گا، چونکہ خداوند نے سب آدمیوں کو پیدا کیا ہے، سو سب آدمیوں کو اس نے مخلصی بھی دی ہے، اور آخر میں تمام آدمی ابدی زندگی پائیں گے۔ تقریباً 15 سال بعد کوری ہر نیفیوں کے درمیان تبلیغ کرنے آیا اور نہور کی تعلیم کو پھیلایا۔ مورمن کی کتاب قلم بند کرتی ہے کہ وہ مسیح مخالف تھا، کیونکہ اس نے مسیح کی آمد کے بارے لوگوں کو نبوتوں کے خلاف تعلیم دینا شروع کی۔ کوری ہر کی تعلیم کے مطابق انسانوں کے گناہ کے لیے کفارہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس زندگی میں ہر آدمی مخلوق ہی کے انتظام کرتا ہے۔ سو ہر وقت آدمی اپنی ذہانت کے مطابق خوش ہوتا ہے، اور کہ ہر فرد اپنے ہی زور کے مطابق فتح مند ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے کوئی جرم نہیں کرتا۔ یہ جھوٹے نبی اور ان کے پیروکار اپنے گناہوں کی توبہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ نہور اور کوری ہر کے دنوں میں اور آج کل کے زمانے میں ہم ایسے وقت میں رہتے ہیں جب یسوع مسیح کی آمد قریب ہے۔ ہماری صورتحال میں اب اس کی دوسری آمد کے لیے تیاری کا وقت ہے، اور بالکل ایسے ہی اکثر توبہ کے پیغام کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ کچھ لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو ہم سے کوئی بھی تقاضے نہیں کرتا، آج کئی دوسرے لوگ اس ایمان پر قائم ہیں کہ محبت کرنے والا خدا سارے گناہوں کو سادہ طریقے سے معاف کر دیتا ہے، یا اگر واقعی گناہ کی سزا ہے تو خدا ہمیں چند کوڑے مارے گا اور اس کے بعد ہم اس کی بادشاہی میں بچا لیے جائیں گے۔ کوریہور کی طرح مسیح کے وجود اور گناہ اور اس سے ملتی جلتی چیزوں سے انکار کرتے ہیں۔ ان کی تعلیم ہے کہ اقدار، معیارات اور حتیٰ کہ سچائی آپس میں منسلک ہیں۔ پس کوئی ایک اپنے آپ کو درست محسوس کرتا یا کرتی ہے تو وہ اپنے غلط اعمال یا گناہوں کے باعث دوسروں سے آزمایا نہ جائے گا۔ بظاہر یہ فلسفہ دلکش لگتا ہے کیونکہ یہ ہمیں نتائج کی فکر کی بغیر کسی بھی خواہش یا رغبت میں مصروف ہونے کا لائسنس دیتا ہے۔ نہور اور کوریہور کی تعلیمات کو استعمال کرتے ہوئے ہم ہر ایک چیز کو جائز اور واجب قرار دے سکتے ہیں۔ جب نبی توبہ کرتے ہوئے چلاتے ہیں تو یہ فلسفہ اس پارٹی پر ٹھنڈا پانی پھینکتا ہے، بلکہ حقیقت میں نبوتی ذمہ داری کی خوشی کو قبول کرنا چاہیے۔ توبہ کے بغیر زندگی میں کوئی حقیقی ترقی یا بہتری نہیں ہوتی۔ نفس پروری ترقی کا طریقہ نہیں، یہ بہانہ بنانا کہ کوئی گناہ نہیں اور اس سے بوجھ اور تکلیف کم نہیں ہوتے۔ گناہ کے باعث تکلیف سہنا خود سے بہتری کے لیے کچھ بھی تبدیل نہیں کرتا۔ صرف توبہ ہی سے بہتر زندگی کی روشن اور اونچی راہوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، اور بے شک صرف توبہ کے ذریعے ہی ہم یسوع مسیح اور اس کے نجات کے کفارے تک رسائی پاتے ہیں۔ توبہ ایک الہی تحفہ ہے، اور جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں مسکرانا چاہیے۔ یہ ہمیں آزادی، اعتماد اور سلامتی کی طرف اشارہ کرتی ہے، نہ کہ اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی کریں۔ توبہ کا تحفہ حقیقی خوشی کی وجہ ہے۔ توبہ یسوع مسیح کے کفارے کی وجہ سے ایک موقع کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ یہ اس کی لامحدود قربانی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ایسا وسیلہ ہوں تاکہ وہ توبہ کے لیے ایمان لائیں۔ توبہ ایک لازمی حالت ہے، اور مسیح کا فضل ایک طاقت ہے، ہماری گواہی یہ ہے، جس کے باعث رحم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ ہماری گواہی یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے فضل سے گناہوں کی معافی یا معقولیت انصاف اور سچائی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے فضل سے گناہ کے اثر سے صفائی، پاک ہونا، انصاف اور سچائی ہے، ان سب کے لیے جو اپنی ساری طاقت، سوچ اور قدرت سے خدا سے پیار کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ویسے تو توبہ ایک وسیع موضوع ہے، مگر آج میں اس بنیادی انجیلی اصول کے پانچ پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس کے بارے امید کرتا ہوں کہ مددگار ہوں گے۔ پہلا، توبہ کرنے کی دعوت محبت کا اظہار ہے۔ جب نجات دہندہ نے اپنی منادی کا آغاز کیا اور کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، یہ محبت کا ایک پیغام تھا ان سب کو دعوت دیتے ہوئے جو اس کے ساتھ شریک ہونے کے اہل ہوں گے اور اس دنیا میں ابدی زندگی کا کلام اور آنے والی زندگی میں بھی ابدی زندگی پائیں گے۔ اگر ہم دوسروں کو تبدیل کرنے کی دعوت نہیں دیتے، یا اگر ہم خود سے توبہ کا تقاضا نہیں کرتے، تو ہم اس بنیادی فرض میں ناکام ہو جاتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے اور خود کے لیے رکھتے ہیں۔ والدین، ایک مہربان دوست، ایک خوف رکھنے والا کلیسیا رہنما حقیقت میں اپنے آپ سے زیادہ متفکر ان کے لیے ہیں جن کی فلاح و بہبود یا خوشی کے لیے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات توبہ کرنے کی دعوت جو ہے وہ تنگ نظری یا نفرت انگیز سمجھی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ناراض کر دے، مگر روح کی ہدایت کے باعث یہ حقیقت ہے اور خالصتاً فکر مندی کا عمل ہے۔ دوسرا، توبہ کا مطلب تبدیل ہونے کی کوشش ہے۔ یہ نجات دہندہ کی ان تکلیفات کا تمسخر اڑاتا ہے جو اس نے ہمارے لیے گتسمنی کے باغ میں اور اصولی پر اٹھائیں، اس بات کی توقع کرتے ہوئے کہ ہماری کسی حقیقی کوشش کے بغیر ہمیں فرشتوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اپنی انتہائی جانفشاں کوششوں کی تکمیل اور انعام کے لیے فضل کے خانہ خواہاں ہونا چاہیے۔ شاید رحم کے لیے جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں کام اور کوشش اور غالب آنے کے لیے وقت اور موقع کی دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً خداوند ان پر مسکراتا ہے جو اہل طور پر انصاف کی خواہش کرتے ہیں، جو کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرنے کے لیے روز بروز محنت کرتے ہیں۔ ان کی حقیقی توبہ، حقیقی تبدیلی کے لیے بار بار کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی کوششوں میں کوئی صاف کرنے والی پاک چیز ہے۔ الہی معافی اور شفا ایسی جان کی طرف بہت زیادہ بہتی ہیں، کیونکہ دراصل پاکیزگی پاکیزگی ہی سے محبت کرتی ہے، نور نور ہی سے نکلتا ہے، رحم رحم ہی پر ترس کھاتا ہے۔ توبہ کے ساتھ ہم اپنی صلاحیت میں ثابت قسمی سے سیلیسٹریل قانون کے لیے ترقی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ قانون کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہے، وہ سیلیسٹریل جلاق کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ تیسرا، توبہ کا مطلب صرف گناہ کو ترک کرنا ہی نہیں بلکہ فرمانبرداری کا وعدہ ہے۔ بائبل کی لغت بتاتی ہے کہ توبہ کا مطلب خدا کی مرضی کے مطابق دل کی تبدیلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ سے انکار ہے، جس کی طرف ہم فطری طور پر جھک جاتے ہیں۔ اس تعلیمات کی ایسی بہت ساری مثالیں مورمن کی کتاب میں علما کے الفاظ میں پائی جاتی ہیں، جو اس نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو دیں، سو میرے بیٹے، میں خدا کے خوف میں تجھے حکم دیتا ہوں، تو اپنی بدیوں سے باز رہے، کہ تو اپنی ساری عقل اپنی ساری جان قوت سے خدا کی طرف رجوع لا۔ ہمیں خدا کی طرف رجوع لانے کے لیے کامل بننا ہے، اس میں اس کی فرمانبرداری سے آگے بڑھنے کے عہد کے علاوہ اور کچھ بھی شامل نہیں۔ اکثر ہم اس عہد کو بپتسمہ کے عہد کے طور پر یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس کی گواہی بپتسمہ کے پانی میں دی گئی تھی۔ نجات دہندہ کا اپنا بپتسمہ ہمیں نمونہ مہیا کرتا ہے اور اپنے باپ کے لیے اس کے وعدے کی تصدیق کرتا ہے، تاہم پاک ہونے کے ناطے وہ نو انسانی کو دکھاتا ہے کہ جسم کے لحاظ سے اس نے اپنے آپ کو باپ کے سامنے فروخت کیا اور باپ کو گواہی دی کہ وہ اس کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے اس کا وفادار ہوگا۔ اس عہد کے بغیر توبہ نامکمل رہتی ہے اور نہ ہی گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ پروفیسر نوئل رینالڈ کے یادگار اسلوب بیان میں توبہ کا انتخاب ہر سمت کے پلوں کو جلانے کے انتخاب کے مترادف ہے۔ مصمم ارادے کے ساتھ ہمیشہ صرف ایک ہی راہ کی پیروی کرنی ہے، ایسی راہ جو ابدی زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ چوتھا، توبہ کا مقصد سنجیدگی اور تکلیف کے باوجود حفاظت کی جانے والی رضامندی کی ضرورت ہے۔ توبہ کے خاص مقاصد کی فہرست بنانے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتی ہے، مگر یہ ایک ایسی مشین کی طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو کسی حقیقی تبدیلی کے بغیر ڈبوں کی پڑتال کرتی ہے۔ حقیقی توبہ کوئی سطحی چیز نہیں، خداوند کو دو اہم چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، اس سے سارے لوگ جانیں گے، دیکھو وہ ان کا اعتراف کرتا ہے اور ان کو فراموش کر دیتا ہے۔ گناہوں کا اعتراف کرنا اور اسے فراموش کرنا طاقتور خیالات ہیں۔ میں مانتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ اس سے کہیں آگے ہے۔ بعض اوقات یہ انسان اور خدا اور توہین اور میزی کا گہرا تکلیف دہ احساس ہے۔ کسی ایک کے اعتراف کرنے سے دکھ اور افسوس اور اکثر تکلیف دہ آنسو نکلتے ہیں، خاص طور پر جب اس مرد یا عورت کے اعمال کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنے ہوں، یا کسی سے برا کیا ہو، یا کسی کی رہنمائی گناہ کی طرف کی گئی ہو، جیسے وہ حقیقت میں جو کسی کی رہنمائی ایلما کی طرح چلانے میں کرتی ہے، اے یسو تو جو خدا کا بیٹا ہے مجھ پر رحم کر، جو پت کسی کڑواہٹ میں ہوں اور موت کی دائمی زنجیروں میں گرا ہوا ہوں۔ رحم دل مخلصی دینے والے پر ایمان کے ساتھ اور اس کی طاقتور زبردست مایوسی کو امید میں بدلتی ہے، ایک وہی دل اور خواہش تبدیل ہوتی ہے، اور پھر وہ گناہ جو کبھی پرکشش تھا اب اس سے نفرت ہو گئی۔ گناہ کو فراموش کرنے اور بھولنے اور سنوارنے کا حل مکمل طور پر ممکن ہو سکتا ہے۔ اس مرد یا عورت نے جو گناہ کیے ہیں، اب اس کا دل نیا ہو چکا ہے۔ کوئی بھی تکلیف جو توبہ کے ساتھ مشروط ہے، وہ ہمیشہ اس تکلیف دے احساس سے کم ہوگی جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہو گئی۔ اگرچہ نجات دہندہ نے ہمارے گناہوں کے لیے کفارے اور انصاف کے تقاضوں کی تسلی کے لیے جو کچھ برداشت کیا، وہ اس کے بارے تو بہت کم بولا۔ اس نے یہ انکشاف اس بیان سے کیا، کیونکہ دیکھو، میں خدا نے ان ساری چیزوں کی تکلیف اٹھائی،
کہ اگر وہ توبہ کریں تو دکھ نہ اٹھائیں، لیکن اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو لازماً وہ بھی میری طرح تکلیف اٹھائیں گے۔ بس جو دکھ مجھ خدا کی تکلیف کا سبب بنے، وہ سب سے عظیم ترین تکلیف کے باعث جسم کانپ اٹھا اور جسم کے ہر مسام سے خون بہ نکلا اور روح اور بدن دونوں میں دکھ اٹھایا، حتیٰ کہ میں یہ تلخ پیالہ نہ پینا چاہتا تھا۔ پانچواں، توبہ کی جو بھی قیمت ہو، معافی کی خوشی اس پر غالب آتی ہے۔ ایک جنرل کانفرنس کے خطاب میں، جس کا عنوان معافی کی شاندار صبح ہے، صدر بوئڈ کے پیکر نے یہ تمثیل دی۔ اپریل 1847 میں برگھم ینگ نے پیشروؤں کی پہلی کمپنی کی رہنمائی ونٹر کوارٹرز سے باہر کی۔ اسی وقت مغرب میں 1600 میل ڈونر پارٹی کے دل سوز زندہ بچنے والے سیکرامنٹو وادی میں سیرا نوویدا پہاڑوں کی ڈھلوانوں میں بھٹک گئے۔ وہ سمٹ کے نیچے سنو ڈرفٹس میں پھنس کر ظالم موسم میں تھے۔ کوئی بھی شخص جو دنوں اور ہفتوں اور مہینہ کی فاقہ کش سے زندہ بچا رہا اور ناقابل بیان تکالیف سہیں، یہ سب کچھ تقریباً ایمان سے بڑھ کر ہے۔ ان کے درمیان 15 سالہ جان برین تھا۔ 24 اپریل کی رات کو وہ جانسن کے مویشیوں کے باڑا میں گیا۔ سالوں بعد جان نے لکھا، اندھیرا چھانے کے بہت دیر بعد جب جانسن کے مویشیوں کے باڑے میں پہنچے تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا یہ صبح کا وقت تھا۔ موسم بہت عمدہ تھا، زمین سبز گھاس سے ڈکی ہوئی تھی، درختوں کی چوٹیوں پر پرندے گا رہے تھے اور سفر ختم ہو گیا تھا۔ وہ منظر جو صبح میں نے دیکھا جیسے کسی تصویر کی طرح میرے ذہن پر چھاپ چکا تھا۔ بہت سارے واقعات یاد سے غائب ہو گئے تھے۔ پہلے پہل تو میں اس بیان سے بہت پریشان ہوا کہ بہت سارے واقعات میری یادداشت سے غائب ہو چکے ہیں، کسی طرح سے ناقابل ناقابل یقین دکھوں اور غموں کے طویل مہینے اس کے ذہن سے مٹ سکتے ہیں۔ وہ ظالم تاریک سردی ایک شاندار شبہ میں کیسے بدل گئی؟ مزید روشنی ڈالنے پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ پذیر ہوا ہے جن کو میں جانتا ہوں۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے خطا اور روحانی فقدان کی لمبی سردی گزاری اور پھر معافی کی صبح میں داخل ہو گیا۔ جب صبح ہی انہوں نے جانا، دیکھو وہ جس نے گناہوں سے توبہ کی اس نے معافی پائی، اور میں خداوند ان کو مزید یاد نہیں رکھتا۔ میں شکر گزاری سے تسلیم کرتا اور گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے خداوند کے ناقابل فہم دکھ، موت اور جی اٹھنے سے توبہ کی شرائط نکلتی ہیں۔ توبہ کا یہی الہوہ تحفہ ہے اور اس کے بعد خوشی کی کنجی ہو سکتی۔ نجات دہندہ کے الفاظ میں گہری فروتنی اور محبت ہے۔ میں آپ سب کو توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے آپ اب اور ہمیشہ کے لیے خوشی پائیں گے۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔
شکریہ بھائیو۔ ہم بھائیوں کو جنرل کہانتی میٹنگ کے بارے یاد دلاتے ہیں جو کانفرنس سینٹر میں آج شام 6 بجے ماؤنٹن ڈے لائٹ کے وقت کے مطابق شروع ہوگی۔ پورے ملک میں ٹیبرنیکل کوائر کے نشریات کل صبح 9:30 سے 10 بجے ماؤنٹن ڈے لائٹ وقت کے مطابق ہوگی۔ اس کے فوراً بعد کانفرنس کا اتوار کا صبح کا سیشن شروع ہوگا۔ ہم خوبصورت موسیقی کی فراہمی کے واسطے پوری پرائمری کے بچوں کی خدمات کو سراہتے اور ان کے لیے بھی ایسا جذبہ رکھتے ہیں جنہوں نے کانفرنس کے اس سیشن میں ہم سے خطاب کیا۔ اس سیشن کے اختتام ہی مقرر 12 رسولوں کی جماعت سے ایلڈر ایلٹم پیری ہوں گے۔ اس کے پیغام کے بعد پرائمری کے بچوں کی کوائر مائی ہیونلی فادر لوز می اور آئی نو مائی فادر لیوز گائے گی۔ گیت کے اختتام پر 70 کے ایلڈر بریڈلے ڈی فاسٹر اختتامی دعا پیش کریں گے۔
President Monson, we were all thrilled with the exciting news of some new temples.
President Monson, ہم آپ کے شکر گزار ہیں ان خبروں کے لیے، خاص طور پر ہیکل کی تعمیر کے لیے اور خاص طور پر ویومنگ میں۔ کلیسیا ہمیشہ جب بھی نئی ہیکل تعمیر ہوتی ہے تو ایک کام کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اوپن ہاؤس رکھتے ہیں جس میں کلیسیا ہیکل کی تقدیس سے پہلے اپنے دروازے کھول دیتی ہے، اور مقامی حکومت اور مذہبی رہنماؤں اور مقامی کلیسیا اراکین اور دوسرے عقائد کے اشخاص کو نئی تعمیر شدہ ہیکل کا دورہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ شاندار لمحات ہوتے ہیں، اور جو ہمارے ایمان سے ناآشنا اشخاص ہیں اشخاص کی اس کے بارے تھوڑا اور جاننے میں مدد کرتے ہیں۔ تقریباً ہر کوئی جو ایک نئی ہیکل میں آتا ہے دونوں اس کی اندرونی اور بیرونی خوبصورتی پر حیران ہوتا ہے۔ وہ اس کی صناگری اور ہیکل کے ہر پہلو پر دی گئی مفصل توجہ سے مرغوب ہوتے ہیں۔ مزید برآں، ہمارے بہت سے مہمان کچھ منفرد اور خاص محسوس کرتے ہیں جو ان کی رہنمائی غیر تقدیس شدہ ہیکل میں کی جاتی ہے۔ یہ مہمانوں کے ہمارے اوپن ہاؤس کے لیے عام جوابات ہیں، مگر یہ اتنے عام جواب بھی نہیں، کسی بھی چیز سے زیادہ جو وہ ہمارے مہمانوں کو مرغوب کرتی ہے وہ ہمارے کلیسیا ارکان ہیں جن سے وہ ان اوپن ہاؤس میں ملتے ہیں، اور اپنے میزبانوں مقدسین آخری ہم سے صدا کے لیے مرغوب ہو جاتے ہیں۔ کلیسیا دنیا بھر میں پہلے سے کہیں زیادہ توجہ حاصل کر رہی ہے۔ اراکین میڈیا ہر روز کلیسیا کے بارے اس کی کئی سرگرمیوں کی رپورٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ امریکہ میں کئی ایک نمایاں خبروں کے ادارے باقاعدگی سے کلیسیا یا اراکین پر گفتگو کرتے ہیں۔ کلیسیا نے انٹرنیٹ پر بھی توجہ مبذول کروائی ہے، جس نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈرامائی طور پر اس انداز کو بدل دیا ہے جس سے لوگ معلومات بانٹتے ہیں۔ تمام وقت دنیا بھر میں انٹرنیٹ پر کلیسیا اور اس کی تعلیمات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ بلاگوں اور سماجی نیٹ ورکوں پر ان لوگوں سے جنہوں نے کبھی بھی کسی اخبار یا رسالے میں نہیں لکھا، وہ ویڈیو بناتے اور اسے آن لائن شیئر کرتے ہیں۔ یہ عام لوگ ہیں، ہمارے عقیدے کے اراکین اور دوسرے عقائد کے، جو یسوع مسیح، جو کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسین آخری ہم کے بارے بات کرتے ہیں۔ جس طرح ہم ابلاغ کرتے ہیں اس میں تبدیلیاں جزوی طور پر واضح کرتے ہیں، کیونکہ ہم مورمن زیادہ نمایاں ہیں، مگر کلیسیا بھی ترقی کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے زیادہ لوگ اراکین کلیسیا کو دوست اور ہمسائے بناتے ہیں۔ کلیسیا کے نمایاں اراکین حکومت میں، کاروبار میں، تفریح میں، تعلیم میں اور کہیں بھی، حتیٰ کہ وہ جو کلیسیا کے رکن نہیں، انہوں نے بھی اس کو نوٹس کیا ہے، اور وہ حیران ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ شاندار ہے کہ اب بہت سے کلیسیا اور مقدسین آخر ایام آخر سے شناسا ہیں۔ اگرچہ کلیسیا زیادہ نمایاں ہو رہی ہے، ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسے نہیں سمجھتے۔ کچھ کلیسیا کے بارے میں مشکوک ہونا سکھایا گیا ہے کہ چرچ کے بارے میں سوالات کے ذریعے اور صداقت پر کوئی بھی سوال کیے بغیر منفی نفسیات کے تحت عمل کرتے ہیں۔ کلیسیا کے بارے بہت زیادہ غلط معلومات اور پریشانی ہے۔ یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ نبی جوزف سمت کے زمانے میں بھی سچ تھا۔ جوزف سمت نے اپنی تاریخ میں لوگوں کے غلط خیالات کی تصحیح کرنے اور انہیں سچائی سے روشناس کروانے کے لیے جزوی طور پر لکھا، یہ سچ ہے کہ ہمیشہ ایسے ہوں گے جو سچائی کو مسخ کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کلیسیا کی تعلیمات کی غلط نمائندگی کرتے ہیں، مگر ان کی اکثریت کلیسیا کے بارے سوالات کرنے والوں کے ساتھ، جو صرف کلیسیا کو سمجھنا چاہتے ہیں اور کھلے ذہن کے لوگ، حقیقی طور پر ہمارے بارے میں متجسس ہیں۔ کلیسیا کا بڑھتا ہوا نمایاں پن اور ریپوٹیشن ہمیں اس کے اراکین کے طور پر ایک شاندار موقع فراہم کرتی ہے۔ ہم لوگوں کے غلط خیالات کو درست کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اور غلط معلومات کی تصحیح کریں جب ہم کو یہ دکھایا جاتا ہے جو ہم نہیں ہیں۔ زیادہ اہم یہ ہے ہم وہ بتائیں جو ہم ہیں۔ کئی ایک چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں کلیسیا کا فہم بڑھانے کے لیے، اگر ہم اسے اسی روح کے ساتھ کریں اور خود کو اسی طرح رکھیں جو ہم کرتے ہیں جب ہم ہیکل کے اوپن ہاؤس کی میزبانی کرتے وقت کرتے ہیں، ہمارے دوست اور ہمسائے ہمیں بہتر طور پر سمجھیں گے، ان کے شکوک اڑ جائیں گے، منفی نفسیات غائب ہو جائے گی، اور کلیسیا کو ویسے سمجھنا شروع کریں گے جیسے وہ واقعی ہے۔ مجھے چند ایک مشورے تجویز کرنے دیں. پہلے, ہمیں لازمن یسوع مسیح کے اپنے اعلانات میں زیادہ دلیر ہونا چاہیے. ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ انسانی تاریخ کی مرکزی شخصیت ہے. اس کی زندگی اور تعلیمات بائبل اور دوسری کتب کا دل ہے, جنہیں ہم پاک صحائف تصور کرتے ہیں. پرانا عہد نامہ مسیح کی فانی زندگی کے لیے سٹیج آراستہ کرتا ہے, نیا عہد نامہ اس کی فانی زندگی کو بیان کرتا ہے. مورمن کی کتاب ہمیں اس کی فانی خدمت کی دوسری گواہی دیتی ہے. وہ پوری نسل انسانی کے لیے اپنی انجیل کا بطور بنیاد اعلان کرنے کے لیے آیا, تاکہ خدا کے سارے بچے اس کی تعلیمات کے بارے جان اور پیروی کر سکیں. پھر اس نے ہمارا منجی اور مخلصی دینے والا ہونے کے لیے اپنی جان دے دی. صرف یسوع مسیح کے ذریعے ہی ہماری نجات ممکن ہے. اسی لیے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں مرکزی شخصیت ہے. ہماری ابدی منزل ہمیشہ ہی سے اس کے ہاتھ میں رہی ہے. اس پر ہمارا ایمان رکھنا اور اسے اپنا منجی, اپنا خداوند اور اپنا مالک بنانا شاندار بات ہے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ صرف مسیح کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ ہم حتمی تسکین, امید اور خوشی پا سکیں, دونوں اس زندگی میں اور ابدیت میں. ہماری تعلیم, جیسے کہ مورمن کی کتاب میں سکھائی گئی ہے, پر زور طور پر بیان کرتی ہے, پس ضرور ہے کہ تم کامل امید کی چمک اور خدا اور تمام آدمیوں سے محبت رکھ کر مسیح میں ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہو. سو اگر تم مسیح کے کلام میں سیر ہو کر آگے بڑھتے رہو اور آخر تک برداشت کرتے رہو, تو دیکھو باپ یوں فرماتا ہے کہ تم ابدی زندگی پاؤ گے. ہم یسوع مسیح پر اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور اسے اپنا منجی قبول کرتے ہیں. وہ ہمیں برکت دے گا اور ہماری تمام تر کوششوں میں ہماری رہنمائی کرے گا. جب ہم فانیت میں کام کرتے ہیں, وہ ہمیں مضبوط کرے گا اور مشکلات کے اوقات میں ہمیں اطمینان دے گا. کلیسیا یسوع مسیح برائے مقدسی نے آخر ایام کے اراکین اس پر ایمان میں چلتے ہیں, جس کی یہ کلیسیا ہے. دوم, دوسروں کے لیے راست باز نمونہ بنو. ہمارے اعتقادات کے اعلان کے بعد ہمیں لازمن تیموتھیس کی اس مشورے کی پیروی کرنی چاہیے. تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. نجات دہندہ نے یہ کہتے ہوئے ہمیں ایمان کا نمونہ بننے کی اہمیت سکھائی. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے, تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کے جو آسمان پر ہے تعریف کریں. ہماری زندگیاں اچھائی اور نیکی کے نمونے ہونے چاہیے, جیسے ہم اس کے جہان کے لیے نمونے کی تقلید کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے اچھے کام منجی اور کلیسیا دونوں کے لیے فائدہ بخش ہو سکتے ہیں. جب آپ اچھائی کرنے میں ملوث قابل عزت مرد و زن ہوتے ہیں, ہوئے مسیح کا نور آپ کی زندگیوں سے منعکس ہوتا ہے. مزید کلیسیا کے بارے بولیں. اپنی روزمرہ زندگیوں میں ہم دوسروں کے ساتھ جو ہم ایمان رکھتے ہیں اسے بانٹنے کے کئی مواقعوں سے بابرکت ہو سکتے ہیں. جب ہمارے ذاتی اور پیشہ ورانہ ساتھی ہمارے مذہبی عقائد کے بارے پوچھتے ہیں, وہ ہمیں وہ بانٹنے کے لیے دعوت دیتے ہیں جو ہم ہیں اور جو ہم ایمان رکھتے ہیں. وہ کلیسیا میں دلچسپی رکھیں یا نہ رکھیں, مگر وہ ہمیں ایک زیادہ گہرے لیول تک جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں. میں آپ کے لیے مشورت ہے میری آپ کے لیے مشورت ہے کہ ان کے دعوت ناموں کو قبول کریں. آپ کے ساتھ ساتھی آپ کو سکھانے, تبلیغ کرنے, وضاحت کرنے اور تاکید کرنے کی دعوت نہیں دے رہے ہیں. انہیں دو طرح کی گفتگو میں ملوث کریں. اپنے مذہبی عقائد کے بارے کچھ بتائیں, مگر ان سے ان کے عقائد کے بارے میں بھی پوچھیں. ان کی دلچسپی کے لیول کو ان سوالوں سے ماپیں جو وہ پوچھتے ہیں. اگر وہ بہت زیادہ سوالات پوچھ رہے ہیں, گفتگو کو ان کے سوالات کے جواب دینے پر مرتکز کریں. ہمیشہ یاد رکھیں, بہتر ہے کہ وہ پوچھیں بجائے اس کے کہ آپ بتائیں. کچھ اراکین لگتا ہے اپنی کلیسیا رکنیت کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں. ان کی اپنی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر وہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے عقائد بتانے کی یہ ان کی جگہ نہیں ہے، شاید خوف زدہ ہوں کہ وہ کوئی غلطی کریں یا کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جائے جس کا وہ جواب نہ دے سکیں۔ اگر ایسے خیالات کبھی بھی آپ کے دماغ میں گزریں، میرے پاس آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، صرف یوحنا کے الفاظ یاد رکھیں، محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ اگر ہم خدا سے محبت رکھیں اور اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھیں، ہم سے وعدہ ہے کہ ہم اپنے خوف پر غالب آئیں گے۔ اگر آپ نے حال ہی میں mormon.org پر گئے ہیں، جو کہ ان کے لیے جو کلیسیا کے بارے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ نے اراکین دیکھے ہوں گے جنہوں نے خود کے بارے معلومات اپلوڈ کی ہیں، انہوں نے آن لائن پروفائل تخلیق کیے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور ان کے عقائد ان کے لیے کیوں اہم ہیں، اور وہ اپنے ایمان کے بارے بول رہے ہیں۔ ہم کلیسیا کے بارے کیسے بولتے ہیں؟ ہمیں ایسی گفتگو مسیحی محبت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہمارا لہجہ، چاہے کلام کرتے یا تحریر کرتے ہوئے، دوسروں کے جوابات کی پرواہ کیے بغیر باعزت اور مہذب ہونا چاہیے۔ ہمیں دیانتدار اور کھلے اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اس میں واضح ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم دفاعی بننے یا کسی طرح سے بھی جھگڑا کرنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ پترس رسول نے واضح کیا، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے چال چلن سے پاک بنو۔ آج کا طریقہ ایک گفتگو انٹرنیٹ کو زیادہ سے زیادہ ملوث کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہم لوگوں کی، بوڑھے اور جوانوں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو ملنے اور اپنے مذہبی عقائد کو بانٹنے کے لیے استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جب آپ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے، آپ کا کلیسیا کے بارے جاری گفتگو سے سامنا ہوگا۔ جب روح سے ہدایت پائی ہو، ان گفتگووں میں اپنی آواز شامل کرنے سے مت ہچکچائیں۔ یسوع مسیح کی انجیل کا پیغام کسی بھی دوسری چیز کی مانند نہیں جو آپ کبھی بھی دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے۔ معلومات کے دور میں، یہ دنیا میں تمام معلومات میں سب سے قیمتی ہے، اس کی قدر کے بارے کوئی سوال نہیں، یہ بیش قیمت موتی ہے۔ کلیسیا کے بارے بات کرتے ہوئے، ہم اس کو اس طرح سے بہتر سنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے پیغام کو گھمانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پیغام کا دیانتداری اور براہ راست طور پر ابلاغ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ابلاغ کے چینلوں کو کھولیں گے، یسوع مسیح کی بحال شدہ انجیل کا پیغام خود کو ان پر ثابت کرے گا جو اس کو پانے کے لیے تیار ہیں۔ بعض اوقات بڑا فرق ہے اس کے درمیان، جیسے ہم کلیسیا کے اندر سے تجربہ رکھتے ہیں اور جیسے دوسرے اس کو باہر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہر نئی ہیکل کی تقدیس سے پہلے ہم ہیکل کی اوپن ہاؤس منعقد کرتے ہیں۔ اراکین رضا کرانہ طور پر ایک ہیکل کی اوپن ہاؤس پر صرف دوسروں کی کلیسیا کو دیکھنے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے وہ اس کو اندر سے دیکھتے ہیں۔ وہ پہچانتے ہیں کہ کلیسیا شاندار کام ہے، بلکہ عجوبہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس کو جانیں۔ میں آپ سے ہر ایک کو ایسا کرنے ہی کو کہتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ یسوع مسیح کی بحال شدہ انجیل کے بارے اپنے عقائد اور احساسات کو بانٹنے کی دعوتوں کا جواب دیں گے، محبت اور حوصلے کا روح آپ کا مستقل ساتھی ہوگا، کیونکہ کامل محبت سب خوف دور کر دیتی ہے۔ یہ دوسروں کے ساتھ یسوع مسیح کی انجیل بانٹنے کے لیے پھیلتے ہوئے موقع کا زمانہ ہے۔ کاش ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عقائد بانٹنے کے لیے، دیے گئے موقعوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو تیار کریں۔ میں فروتنی سے یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔
our Father in heaven.
हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम अपने सरों को झुकाते और उन मौकों का शुक्र अदा करते हैं, नबियों के लिए भी और ख़ास तौर पर मजलिस आला के लिए और दूसरे रहनुमाओं के लिए। शुक्रगुजार हैं उन पैगामों के लिए। हमारी मदद कर कि हम ना सिर्फ इसे सुने बल्कि समझें, और ये तालीमात हमारी ज़िंदगियों को बरकत बख्शें। हम मिशनरियों को याद करते हैं और उनको भी जो मुसीबत में मुब्तला हैं। हम बहाल करदा अंजील के शुक्रगुजार हैं बाप। हमें इस तालीम को दूसरों से बांटने के लिए तौफीक अता कर और हमें बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
This has been a broadcast.
ये कलीसिया यीशु मसीह इब्राहिम कदसी ने आमे आखर की 181वीं शशमाही कॉन्फ्रेंस थी। मुकर्ररीन का इंतखाब आला हुकाम और कलीसिया के जनरल ओहदेदारान में से किया गया था। मौसीकी प्लेजेंट व्यू और शुमाली आगडन यूटा के बच्चों की क्वायर की तरफ से मुहैया की गई। इस नशरियात का एहतमाम बोनेवेल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से अवामी खिदमत के लिए किया गया है। इस प्रोग्राम के किसी भी किस्म की रिप्रोडक्शन, दोबारा रिकॉर्डिंग, नकल या दीगर इस्तेमाल तहरीरी इजाज़त के बगैर सख्ती से मना है।